مالینا تھوڑا سا اور بڑھا دیں اس کو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها. سورہ نساء کی آیت نمبر 47 ہو گیا بھئی. ایک بندہ مستقل پتنگیں اڑانے کے لیے چاہیے ہٹانے کے لیے. اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے, آمنو بما نزلنا, ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی. اس پر بیان چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو جو خطاب کیا ہے وہ اہل کتاب کے لفظ, یعنی ان کو تھوڑا عزت دی ہے, اکرام کیا ہے. اس پر تفصیل بیان ہو چکا. ایک بات رہ گئی تھی کہ ان کے جو دو اکرام, یعنی عملی لحاظ سے جو ان کے دو اکرام کیے, ایک ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال کیا, اس کی شرائط میں نے بیان کی تھی. دوسرا ایک اور ان کے ساتھ گویا اکرام یہ ہوا کہ ان کے ذبیحہ کو بھی حلال قرار دیا گیا ہے. یعنی اگر عیسائی یا یہودی جانور ذبح کرے اور وہ اللہ کا نام لیں اس جانور پر تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے. عیسائی اور یہودی کے علاوہ کسی اور غیر مسلم کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے, چاہے وہ اللہ کا نام لے اس پہ. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ واقعی عیسائی ہو یا واقعی یہودی ہو. بالکل کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, دہریے ہوتے ہیں, کسی مذہب کو نہیں مانتے, تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. مگر آج کل اس میں احتیاط ضروری ہے, اس کا تھوڑا سا اہتمام کر لینا چاہیے کہ آپ جو کچھ خرید رہے ہیں, یعنی جس جانور گوشت جب آپ خرید رہے ہیں تو تھوڑا سا, یہ نہیں کہ وہمی بن جائیں. وہمی بنیں گے اپنا بھی نقصان کریں گے, ہمارا بھی نقصان کریں گے, فون کر کر کے دماغ کھا جائیں گے. مستقل اگر کہیں سے گوشت خریدنے کی عادت ہو تو تھوڑا سا اس کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے کہ توحید پرست ہے یا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں میں اگر کوئی مشرک ہے پکا ڈھکا, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, کیونکہ وہ اہل کتاب جیسا نہیں ہے بلکہ ان سے بدتر ہے. اس کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال نہیں ہے مسلمانوں میں اگر کوئی مشرک ہے. میری عادت ہے اگر کسی جگہ سے گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت خریدنے کا اگر معمول ہو تو میں تھوڑی سی تحقیق کر لیتا ہوں, بھائی یہ کیا ہے, تھوڑا سا اس سے دو چار باتیں, اللہ کتنے ہیں بتاؤ ذرا کہاں ہیں, اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مشکل کشا حاجت روا تو نہیں سمجھتے. اگر پتہ چلے کہ سمجھتا ہے تو پھر چھوڑ دو, اس دکان سے لینا ضروری تو نہیں ہے. یہ مسلم ہے, غیر مسلم ممالک میں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ مسلمان ہے آپ اس سے گوشت نہیں لے سکتے. مسلم ممالک میں یہ ہے کہ مسلمان ہی ہوتے ہیں, پتہ چل جائے کہ مسلمان نہیں ہے تو گوشت لینا چھوڑ دیں اس سے. لیکن غیر مسلم ممالک میں جب تک مسلمان ہونے کا پتہ نہیں چلے گا آپ کو, اس وقت تک اس سے گوشت لینا آپ کے لیے حلال نہیں ہے. بات چلی ہے جانور کے ذبح کی, ذبیحہ کی, تو اس میں دو ہدایات اور بھی ہیں. عرب ممالک میں گوشت آتا ہے باہر سے, وہ بھی بڑا مشکوک گوشت ہے, برازیل سے آتی ہے اکثر چکن, وہاں سے لوگ بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ چکن ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے, تو وہ بھی اس کا کھانا بھی احتیاط سے خالی نہیں, یعنی بے احتیاطی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ حرام ہے, وہاں کے علماء گنجائش دیتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ انہوں نے تحقیق کی ہوگی, مگر یہ کہ اس پر اتنے اشکالات ہیں کہ آپ سعودی عرب جائیں یا متحدہ عرب امارات جائیں تو آپ وہاں باہر سے آئی ہوئی چکن سے پرہیز کریں, یہ آپ کے لیے بہتر ہے. آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسے پرہیز ہی بہتر ہے, کیونکہ لوکل بھی بہت ہے وہاں پہ. جامعۃ الرشید کے حلال فاؤنڈیشن جو ادارہ ہے انہوں نے پوری ایک لسٹ شائع کی ہے کہ سعودی عرب میں یا متحدہ عرب امارات میں کون کون سی کمپنیاں ہیں ان کا چکن لوکل ہے لہذا بے غبار حلال ہے, کیونکہ لوکل تو ظاہر ہے اسلامی طریقے سے ذبح ہوتا ہے, مسلمان ذبح کرتے ہیں اس کو, اور کون کون سا ایسا ہے جو غیر مسلم ممالک سے امپورٹ ہو رہا ہے. تو پوری ایک لسٹ ہے، وہ لسٹ میرے پاس بھی واٹس ایپ پہ موجود ہے، تو میں اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا اس کو، یا فیس بک پہ ہم لوگ ڈلوا دیں گے اس کو، تو کسی نے بھی یہ ہو تو وہاں جو ہے نا اس کو ایک نظر دیکھ لیا کرے، اس سے آسانی ہو جاتی ہے. آسٹریلیا میں یا دوسرے ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں. مشینی ذبیحہ ہوتا ہے وہاں. مشینی ذبیحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس بٹن دبا دیا، ساری مرغیاں خود بخود ہی آٹومیٹک کٹتی رہتی ہیں، اس بٹن پہ ایک دفعہ تکبیر پڑھ لیتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے. وہاں ممالک میں رہنے والے لوگ ان کو چاہیے ذرا احتیاط سے کام لیں. جو یورپ ہے نا اس میں تو سنا ہے کہ سویڈن میں اچھی مرغی ملتی ہے حلال بالکل. تو ایک صاحب ہے ہمارے جاننے والے ناروے میں، وہ بتا رہے تھے کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ سفر کر کے چلے جاتے ہیں، سویڈن قریب ہی ہے اور ان کے یہاں تو دور بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹرین وقت پہ پہنچا دیتی ہے، بیٹھو ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ ہو جائے گی، تھوڑی سی چکن لے کے آ گئے، بکرا لے کے آ گئے، جو بھی تھا آرام سے لے کے آ گئے. تو تھوڑی سی آپ تحقیق کریں گے ہر جگہ آپ کو خالص حلال مل جائے گا. اور اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو کہ یار یہ تو ملتا ہی نہیں، ہوٹلوں میں بھی حرام ہے، اور تو پھر کھاتے رہو حرام بیٹھ گئے. کیونکہ وہاں ہوٹلوں میں اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چکن آپ حلال طریقے سے بھی دو گے تو وہ پکائیں گے اسی برتن میں جس میں انہوں نے خنزیر پکایا تھوڑی دیر پہلے، جس برتن میں سور پک رہا ہے، جس برتن میں کتا بن رہا ہے، جس برتن میں بلی پکائی جا رہی ہے، اسی برتن میں بغیر دھوئے. وہ لوگ کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے تو برتن کہاں سے دھوئیں گے؟ وہ ہاتھ نہیں دھوتے وہ لوگ. وہ ان کے لیے انہوں نے یہ نکالا ہوا ہے حل کہ ایک ٹیشو پیپر ہوتا ہے، اس پہ کیمیکل ہوتا ہے، وہ ٹیشو پیپر آپ کو جہاز میں دے دیا جاتا ہے، اس سے آپ اپنے ہاتھ پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ایک دوست دبئی میں گئے، وہ بڑے حیران تھے کہ یہ فلپینی لوگ ہاتھ نہیں دھوتے، کیمیکل والا رومال اپنے ہاتھ پہ ملتے ہیں، تو ان کو کیا کمبختی آئی ہوئی ہے کہ جا کے دو منٹ کے لیے ہاتھ دھو لو. تو میں نے ان کو تاریخ بتائی، میں نے کہا غیر مسلموں میں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا رواج تھا ہی نہیں، اور یہ تاریخ میں لکھا ہے ہسٹری کی کتابوں میں کہ جب مسلمان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے تو گورے ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ پاگل ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں. ان میں رواج ہی نہیں تھا. ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس سے بیماریاں آتی ہیں ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے، تو بیماریوں سے بچنے کے لیے پھر یہ پریشان ہوئے، ورنہ ان میں ہاتھ دھونے کا کوئی تصور نہیں تھا، ایسے ہی کھاتے تھے. یہ تو میڈیکل سائنس نے جب ترقی کی ان کو بتایا کہ تم چلو صفائی نہیں کرو لیکن بیماریاں تو نہ پیدا کرو نا. تو پھر انہوں نے بیماریوں سے بچنے کے لیے ان کے ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہاتھ میں کون سے جراثیم ہوتے ہیں جو پیٹ میں اترتے ہیں، تو ان جراثیم کو مارنے کے لیے جو اینٹی بایوٹک تھی یا جو بھی کیمیکل تھا، وہ کیمیکل والے ٹیشو پیپر مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے. بھائی ان سے یوں کرو تو جراثیم. تو گورے کا مسئلہ صرف جراثیم ہے، جراثیم سے پاک ہو گئے تو جو مرضی کھا لو، جیسے مرضی کھا لو. تو چونکہ ان میں رواج ہی نہیں ہے ہاتھ دھونے کا، اس لیے یہ بہت بڑی ان کو ایک مصیبت لگتی ہے کہ واش روم جا کے بیسن پہ ہاتھ دھو، اتنی ٹینشن. تو وہ جہازوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بانٹ دیتے ہیں ٹیشو پیپر، اسی سے یوں کر لو سب سیٹ ہو جائے گا. ہمارے یہاں مہمانوں میں دیکھیں کتنی بےچاروں کو ٹینشن ہوتی ہے، لوٹا لے کے آتے ہیں اس کے نیچے ایک برتن ہوتا ہے، اس سے سب کا ہاتھ دھلاتے ہیں، یا اس کو واش روم میں لے کے جائیں گے، پردہ کرانا پڑتا ہے گھر میں. گورے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس نے ترقی کرنی ہے، بہت آگے تک جانا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں جب کسی چیز کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں نا تو پورا دماغ ادھر کو چلا جاتا ہے میرا، ادھر سے ہٹ جاتا ہے جو بات لے کے چل رہا. بعض دفعہ مجھے ایسا ہوتا ہے، کل میں نے جمعے کا بیان کیا تو ایک بات میں رہ گئی ادھوری، کہیں دوسرا طرف چلا گیا، پھر اس بات کی طرف میں آنے کے لیے میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے نہیں بتایا. مجھے وہ عشاء کی نماز کے بعد یاد آیا، عشاء کی نماز کے بعد یاد آئی کہ یہ بات تھی جو میں آگے لے کے چلنا تھا. تو وہ اس کو نا پکڑ کے رکھا کریں. تو ان کے ہاں جو ہے نا ذبیحہ کی بات ہو رہی تھی کہ بھئی جانور ذبح کر کے کھانا، تو وہ تو اسی برتن میں کتا بھی بن رہا ہے، بلی بھی بن رہی ہے، مچھلی بھی بن رہی ہے. ان کے ہاں تو وہ ہاتھ نہیں دھوتے تو پلیٹ کہاں سے دھوئیں گے وہ؟ اگر آپ ان کو جا کے سمجھائیں گے نا اس میں خنزیر ہے تو آپ پلیز اس خنزیر میں مجھے مسور کی دال پکا کے دیں اس پلیٹ میں، لیکن اس کو پہلے دھو لیں، تو وہ دھوئیں گے نہیں. بہت زیادہ کیا تو ممکن ہے کوئی اسپرے کر دیں جس سے خنزیر کے جراثیم مر جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یہ کر دیں گے. دھونے دھانے کا سیٹ اپ ان کے ہاں اگر ہوتا تو واش روم میں ہوتا نا سب سے پہلے، جو سب سے اہم ترین جگہ ہے، سب سے زیادہ گندگی وہاں ہوتی ہے. وہاں جب نہیں ہے، وہاں ٹیشو پیپر چل رہا ہے، تو باقی کہاں چلا گیا میرے بھائی؟ باقی تو پھر ہاتھ دھونا تو بہت دور کی بات. تو ان ملکوں میں رہنے والے شخص پر لازم ہے کہ وہ حلال کا تجسس کرے، تلاش کرے، और ठीक है टेंशन तो होगी आपको, लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, तो भाई फिर गैर मुस्लिम ममालिक में रह भी तो रहे हो ना, आप काफिरों के बीच में रह रहे हो तो मुश्किलात तो होंगी ना। इस्लामी रियासत में आके रहो कोई मुश्किल नहीं है, जाओ जिस मर्जी होटल में घुसो, हम कैसे ऑर्डर देते हैं यार ले आ भाई एक किलो कड़ाई ले आ, कभी तफ्तीश नहीं करते। मैं पता है जिसने होटल वाला भी मुसलमान, जहां खरीदा वहां भी मुसलमान, खालिस हलाल खाने को अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। अलबत्ता पंजाब में सुना है कि चंद सालों तक बाकायदा गधे खाते खाए गए हैं, वो गलत फहमी की बुनियाद, और वो भी सब ने नहीं खाए होंगे, तो इसलिए बस इतनी तहकीक कर लिया करें, होटल वाले से पूछा करें भाई गाय का ही है ना, कोई और चीज नहीं होनी, ये बाकायदा हुआ है। पहले तो हम मजाक समझ रहे थे, क्योंकि गधे जब से एक्सपोर्ट होना शुरू है ना, गधों की खाल, तो गधे कट कट के खिलाए गए हैं, वो सुना है पंजाब हुकूमत ने कोई फिर एक्शन लिया तो उसकी वजह से, तो कराची में भी इस तरह किया गया है। तो वहमी ना बने, वहमी ना बने, लेकिन यह कि ऐसा हो जाता है, जो हो जाता है बेख्याली में वो अल्लाह माफ करने वाला है। तो मैं यस कर रहा था, एक गलती तो ये कि यूरोप अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो हलाल की बाज दफा फिक्र छोड़ देते हैं, तो उनको फिक्र करनी पड़ेगी, गोश्त खाना है तो खालिस हलाल खाना पड़ेगा, या फिर वेजिटेरियन बन जाए वहां जाके, लेकिन ये तो बन नहीं सकते, गोश्त तो हमारे मजहब का हिस्सा है, बकरीद कैसे मनाएंगे गोश्त खाए बगैर, अकीका कैसे करेंगे, अकीका मसूर की दाल चने की दाल का खरबूजों का नहीं होता, अकीका होता है गोश्त का। मैंने इस पर तो मुस्तकिल कई दफा बयान किया है कि इस्लाम में गोश्त की बड़ी वैल्यू है, गोश्त के बगैर मुसलमान चल नहीं सकता। दूसरा मसला यह है कि आजकल ये जो मुर्गियां हलाल करने वाले हैं इनमें ज्यादा देखने में आ रहा है, गाय तो 24 घंटे में एक दफा हलाल होगी ना, वो तो सारा दिन चलेगा उसका गोश्त। चिकन का मसला तो ये हर थोड़ी देर में एक ना एक चिकन कट रही है, उसमें बाज नालायक मैंने देखे हैं अपनी आंखों से कि वो तकबीर नहीं पढ़ते, उनको तकबीर पढ़ते हुए ऐसे लगता है जैसे ये मर जाएंगे, जबान नहीं चलाते वो। हम अच्छा गुमान रख लेते हैं कि पढ़ते होंगे, मगर ये कस्टमर की जिम्मेदारी है कि आप जिस दुकान से गोश्त खरीदते हैं अगर वो मुर्गी जबा कर रहा है तो आप उसको बोले जोर से तकबीर पढ़ो, जोर से पढ़ने की आदत डालेंगे तो फिर वो आदी हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी आंखों से मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसा करते हैं चिकन को जब हलाल करेंगे बस उधर बातें कर रहे हैं, इधर हलाल किया उधर डाला उसमें, तो भाई तू बातें कर रहा है, गुटका मुंह में रखा हुआ है, हिलाई मेरा मुंह, उसको पता है कि अगर बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर कहा तो गुटके की दो तीन पिचकारी निकल जाएगी, तो उसको बोले कि ये हलाल और हराम का मसला है, कुरान मजीद में साफ लफ्जों में अल्लाह ने बयान कर दिया, वला ताकुलु मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह अलैही, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया जाए वो जानवर मत खाओ। तो उसको जोर से, मैं ये नहीं कह रहा वहमी बन जाए, जो मुर्गी आ रही है अब आप उस मुर्गी खाने पहुंच जाए कि पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी तकबीर, ये वहमी बनने का नहीं कह रहा, लेकिन जब आप दुकान पर खड़े हैं अपनी सामने खड़े हैं तो आप उसको बोलें कि जोर से तकबीर पढ़ो, समझ रहे हैं बात को, इस बात का एहतमाम करना चाहिए ताकि इन लोगों में तकबीर पढ़ने का रिवाज हो। रहा यह एक मसला कि अल्लाह ने यह हुक्म क्यों दिया है कि अल्लाह अकबर ना कहा या अल्लाह का नाम नहीं लिया तो जानवर हलाल नहीं होगा, इस्लाम के तो अहकाम में हिकमतें होती हैं ना, वो अगरचे बाज दफा हमें हिकमत समझ में नहीं आती लेकिन बहरहाल हिकमत होती है, अल्लाह ने हमें जो हुक्म दिया होता है उसकी कोई वजह होती है। तो यहां भी एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने ये क्या एक ऐसा हमें हुक्म दिया कि जानवर के गले पे जब आप छुरी फेरेंगे अल्लाह का नाम नहीं लेंगे तो बिल्कुल मुर्दार हो जाएगा वो, इसकी वजह क्या है। देखें ज़बह करने की वजह तो समझ में आती है कि उसके जिस्म से गंदा खून निकल जाए, गंदा खून निकलेगा तो जानवर पाक साफ हो जाएगा और वो ज़बह किए बगैर खून निकलना मुमकिन नहीं है, खून नजस चीज है नापाक चीज है, तो वो तो अल्लाह अकबर पड़े बगैर अगर ज़बह करेंगे तो भी तो गंदा खून निकल जाएगा, क्या ख्याल है भाई। अल्लाह अकबर पढ़ने का या बिस्मिल्लाह या किसी भी तरह से अल्लाह का नाम लेने का हुक्म है इसलिए कि जानवर भी ऐसी मखलूक है जिसको जिंदा रहने का हक हासिल है, समझ रहे हैं बात को, जैसे हमें जीने का हक है ऐसे ही जानवर को भी है। हम जब अल्लाह का नाम लेते हैं तो बज़बान हाल ये कह रहे होते हैं कि जिस अल्लाह ने हमारे लिए इस जानवर को पैदा किया उस अल्लाह की तरफ से अगर इजाजत ना होती तो हम इसे काट के नहीं खा सकते थे, उसके नाम पे हम इसको काट रहे हैं। एक हिकमत इसमें यह है, काफिर जो जानवर काट के खाता है काफिर के पास इसके जवाज की कोई रीजन नहीं है क्यों खा रहे हो भाई तुम। अगर तुम्हें कोई काट के खाना शुरू कर दे, तुम्हें कोई काट के खाना शुरू कर दे, तुमसे काटने दोगे? शेर को भूख लग रही हो जंगल में, एक इंसान बैठा हुआ है, शेर अगर काट के खा जाए आप उसको इजाजत देंगे कि शेरों को इजाजत है कि जब उन्हें भूख लगे तो खा जाए? तो जैसे उसको इजाजत नहीं है तो आपको भी इजाजत नहीं होनी चाहिए किसी से उसकी जिंदगी का हक छीनने। तभी तो हिंदू सही कहता है, अपने लिहाज से हिंदू कहता है जैसे हमें जीने का हक है इस जमीन पर जानवरों को भी उतना ही हक हासिल है, उनको भी उतना ही हक हासिल है, लिहाजा हम जानवर नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, हम सब्जियां खाएंगे। और जो मुल्हिद हैं वो कहते हैं नहीं, जो जिसको खा जाए, जो ताकतवर है खा जाए। ये दोनों नजरियात गलत हैं। अल्लाह ने उसके रसूल ने बताया कि जानवर भी तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है तो इसलिए तुम खाते हो, क्योंकि अल्लाह को ये इजाजत है कि वो किसी को बड़ा मकाम दे दे, किसी को छोटा मकाम दे दे, किसी को किसी की खुराक बना दे, ये अल्लाह की तरफ से इजाजत। तो हम जानवर ज़बह करते हुए अल्लाह का नाम लेके बज़बाने हाल ये बता रहे होते हैं कि ये अल्लाह ने हमारे लिए हलाल करार दिया है, अगर अल्लाह हलाल ना करार देता तो हमें कोई हक हासिल नहीं था, हम इसे काट के खा जाते। दूसरी हिकमत यह है कि दुनिया में जहां भी शिर्क हुआ है उस शिर्क में एक किस्म यह भी थी कि अपने पीरों को मुर्शिदों को खुश करने के लिए उनके नाम पे जानवर काटना, जानवर की जान लेना, भेंट चढ़ाना जिसे कहते हैं, कहते ना इतने बकरे हजरत जी के मजार पे भेंट चढ़ा दिए, तो वो अपने बुतों का नाम लेके जानवर काटा करते थे। और ये शिर्क आज भी है, फलां जी फलां के नाम पे, फलां के नाम पे, फलां के नाम पे। तो इस्लाम ने शिर्क को दुनिया से खत्म करने के लिए कहा कि किसी इंसान के नाम पे कभी भी जानवर नहीं काटा जाएगा। इंसान को आप इतनी इज्जत दे ही नहीं सकते कि उसको खुश करने के लिए किसी जानवर की जान ली जाए। बात आ रही है समझ में? क्योंकि ये जानवर अल्लाह ने पैदा किए हैं, अल्लाह की मखलूक है, तो अल्लाह को खुश करने के लिए तो इनसे जान, इनकी जान ली जा सकती है, क्योंकि अल्लाह को तो वैसे ही इख्तियार है, आप ना भी काटें तो अल्लाह उस जानवर को मौत दे दे। नहीं आ रही समझ में? तो रहने देते हैं भाई, क्या ख्याल है भाई? अल्लाह को तो इख्तियार है ना, वो जब चाहे जिसकी जिंदगी ले ले, आपको थोड़ी इख्तियार है कि आप किसी को कत्ल कर लें या किसी जानवर को मार दें। तो आप तो जानवर को बाज दफा इसलिए मारते हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। मुशरिकीन इसलिए जानवर को मारते थे अपने पीर साहब को खुश करना कि इनके नाम पे हमने इतने जानवरों की जान ली है। तो इस सिलसिले को भी इस्लाम ने खत्म किया कि जानवर जब कटेगा तो सिवाय अल्लाह के नाम के उस पर किसी और का नाम नहीं लिया जाएगा। यह बताने के लिए सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए काटा जा रहा है, अल्लाह के अलावा किसी मखलूक को खुश करने के लिए नहीं काटा जा रहा। अब यहां जो है ना, गैरुल्लाह के नाम पे जानवर जबा करना, इसमें दो जिहतें हैं, ये दो मसले खलतमल हो जाते हैं। एक है आप अपने मेहमान को खुश करने के लिए बकरा काट रहे हैं, उसमें काटना मकसद नहीं होता बल्कि तवाजो इकराम कि बकरा कटेगा तो मेहमान गोश्त खा के खुश हो जाएंगे। यह हराम नहीं है, क्योंकि वो जो खुश कर रहे हैं ना, वो बकरा काटना मकसद नहीं है बल्कि मकसद क्या, बकरे का गोश्त खिलाना। ये जायज है, बल्कि ये तो सुबह शाम हो रहा है, क्या ख्याल है भाई? ये तो हो रहा है सुबह शाम। और एक है कि आप उसको खुश करने के लिए जानवर की जान ले रहे हैं कि मैं इसके नाम पे अपना जानवर कुर्बान करूंगा तो उसको खुशी होगी कि इसने मेरे लिए कुर्बानी दी है। ये हराम है, ये शिर्क है। ये सिर्फ किसके लिए होता है? अल्लाह के लिए। तभी हम बकरीद में जो गोश्त जानवर को काटते हैं, ये अल्लाह को खुश करने के लिए, चाहे गोश्त हम खाएं या ना खाएं। आप देख लें जो सऊदी अरब में जो जानवर जबा होते हैं, हाजी लाखों जानवर, वो सबका गोश्त थोड़ी खाया जाता है, बहुत सारे जानवरों को जला के खत्म किया जाता है। अब वहां ये इश्काल होता है, गैर मुस्लिम इश्काल करेगा कि ये तुम लोग इतने लाखों करोड़ों जानवर हलाक कर देते हो जो किसी गरीब के काम भी नहीं आते, जाया हो जाते हैं, तो ये तो इंसानी यानी ये तो माल का जया है। तो उसका हम यही जवाब देते हैं कि हम जाया नहीं कर रहे, अपने रब को खुश करने के लिए उसके बताए हुए तरीके पर जानवरों की जान ले रहे हैं कि हम ये कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि ये कुर्बानी बजाहिर तो जानवर की है मगर है ये इंसान की, इसलिए कि जानवरों के दुनिया में कम होने से नुकसान किसका होता है? इंसान का होता है। और भाई आपके कोई भेड़िया बकरी खा जाए तो नुकसान بکری کا تو وہ تو مال ہے نا، اصل کس کا ہوا ہے؟ جس کا ریوڑ ہے اس کا نقصان ہوا نا، تو آپ نے بکرا خرید کے کاٹ کے پھینک دیا اس کو، تو پیسے کس کے ضائع ہوئے ہیں؟ آپ کے ضائع ہوئے ہیں. تو یہ قربانی ہم کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کہتے ہیں کاٹ کے پھینک دو، بس فکر نہیں کرو کون کھائے گا کون نہیں، گوروں کو اور فلاسفروں کو چیخنے دو. تب یہ قربانی پہ بہت چیختی ہے دنیا کی، یہ مسلمان اتنا گوشت ایک دن میں کاٹ کے کھا جاتے ہیں، اور اگر اس کو کھانا ہی تھا تو یہ پورے سال اگر کٹتا رہتا طریقے سے ترتیب سے تو غربت ختم ہو جاتی، جانور مہنگا نہ ہوتا، مگر یہ ایک ہی دن میں بکرائی میں کاٹ پیٹ کے چانپے وہ سری پائے سب، اور اتنا ضائع بھی ہوتا ہے، جتنا بھی آپ کوشش کریں نہ ضائع ہو پھر بھی ضائع ہوتا ہے. لیکن اس کا ہمارے پاس جواب کیا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ نے کہا کر دو. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی یہ کیسا حکم ہے، تو اس کا بڑا بہترین جواب ہے ہمارے پاس کہ یہ جو قربانی چلی ہے یہ کہاں سے چلی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے لٹایا تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے، اسی کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں نا، تو بیٹے کو ذبح کرنے میں کس کا فائدہ ہے؟ کوئی عقل مانتی ہے کہ اچھا بھلا بیٹا جس نے نہ کسی کو قتل کیا نہ کوئی گناہ کیا، اس کو آپ گلا کاٹ کے گردن الگ کر دیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ بھائی جس رب نے بیٹا دیا ہے اگر وہ کہہ رہا ہے گلا کاٹ دو تو پھر اس رب سے کیا پوچھنا؟ وہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے اس کو، جب وہ کہہ رہا ہے تو کاٹ کے ثواب حاصل کرو. تو اس کی جیسے کوئی لاجک نہیں تھی، صرف یہی لاجک تھی کہ رب کو خوش کرنے کے لیے رب جو بھی کام کہے ہم نے کرنا ہے، بس یہی لاجک ہے اس کی. تو ایسے ہی قربانی کی بھی کوئی لاجک نہیں ہے. وہ جب اپنے سگے بیٹے کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے تو ہم ان کی یاد میں گائے بیل اور بکرے اور دمے کیوں نہیں کاٹنے کے لیے تیار ہو سکتے؟ اس پر کسی کو اشکال ہوتا ہے تو ہوتا رہے. اس کو اشکال ہوگا جو خدا کو مانتا نہیں ہے، رب کو مانتا نہیں ہے، اس کی عظمت کا قائل نہیں ہے. اس کو آپ 100 دلائل لے کے تیار کر لیں، اس کی سمجھ میں بات پھر بھی نہیں آئے گی. بعض دفعہ یاد رکھیں، کسی کو کسی بات پر لانے کے لیے کچھ پہلے کچھ چیزیں منوانی پڑتی ہیں. ہم لوگ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو سمجھانے کے لیے ایسی باتیں ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے کی باتوں کو مانتا ہی نہیں ہے. جب مان لینا تو اگلی تھوڑی سمجھ میں آئیں گی اس کے. اب قربانی کی آپ حکمتیں اگر بیان کرنا شروع کر دو کہ قربانی میں یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں، کہیں نہ کہیں آ کے آپ اٹک جاؤ گے، کہیں نہ کہیں آ کے. تبھی اس پہ بہت سارے لوگ مضامین لکھتے ہیں یہ فائدے میں، کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے میں کوئی فائدہ نہیں تھا، نقصان ہی نقصان تھا، مگر وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو راضی نہ کرنا اس سے بڑا نقصان ہے. تو ایسے ہی ہم کہتے ہیں جس رب نے یہ گائے بیل بکرے دمبے پیدا کیے، ان کی نسل کو کنٹرول میں رکھنا بھی اس کے ہاتھ میں، ان کی نسل کو بڑھانا بھی اس کے ہاتھ میں. اگر ہم یہ سوچ کے ان کو کاٹنا چھوڑ دیں گے کہ بھئی یہ کم نہ ہو جائے کہیں، تو پھر اللہ کہے گا کہ میں پیدا کرنا بھی تو کم کر سکتا ہوں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سن، اللہ کہے گا میں یہ بھی تو کر سکتا ہوں کہ ان کی نسل ہی پیدا نہ کروں، اور یہ پیدا بھی تو میں نے کیے، یہ میں نے ہی دیا ہے. ایک بادشاہ، آپ کسی فقیر کو بلائے، کسی بھکاری کو فقیر کو بلا کے اس کو 2 سونے کے ڈلیاں دے، سونے کی 2 ڈلیاں دے، سونے کے سکے دے، اور کہے جاؤ گٹر میں پھینک دو. بھکاری کہے یہ میں کیوں پھینکوں بھائی، یہ تو میرا ہے. تو وہ سیٹھ صاحب کیا کہیں گے؟ تجھے دیا کس نے ہے یہ؟ ٹھیک ہے میں نے دیا نا، اب تو گٹر میں پھینک دے. میں نے جب پہلی دفعہ تجھے دیا تو دوبارہ بھی دے سکتا ہوں. اور وہ اپنا بینک دکھائے کہ دیکھ اتنے میرے پاس سونے کے سکوں سے یہ بینک بھرا ہوا ہے، کمرہ بھرا ہوا ہے، تو یہ 2 سکوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو بے وقوف ہے وہ آدمی جو ان سکوں کو لے کے بیٹھا رہے اور کہ نہیں میں یہ تو پھینکوں گا تو ضائع ہو جائیں گے. تو جس کے قبضے میں خزانے ہیں وہ کہہ رہا ہے ضائع ہونے کی فکر نہ کرو، کاٹ کاٹ کے پھینکتے رہو، میں پیدا کر دوں گا. تو اور اللہ نے پیدا کر بھی دیا. اتنے کاٹ کاٹ کے ہم پھینکتے رہتے ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ پھر بھی سب سے زیادہ ہمارے ملکوں میں ہی ہے. اسلامی ملکوں میں جتنا زبردست گوشت ملتا ہے نا، بڑے کا اور چھوٹے کا اور ساری چیزوں کا، ایسا گوشت آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا. ہمارے ان کے ہاں کٹتا نہیں ہے اتنا، پھر بھی فارمنگ ہوتی ہے تو کھاتے ہیں وہ. بہت مشکل ہے بھائی، مسئلہ بڑا. بس دیکھو کینیڈا میں اتنا نہیں کٹتا، امریکہ میں اتنا نہیں کٹتا، مگر ان کو دیسی گائے دیکھنے عجائب گھر میں رکھنے کے لیے بھی نہیں مل رہی. ان کی گائے ویسے ہی ہوتی ہے جیسے فارمی مرغی، 6 مہینے میں وہ 2 دانت کی ہو جاتی ہے. وہاں سے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ گائے 2 سال کی ہو تو قربانی جائز ہے. کہتے ہیں ہم اگر 2 سال تک کا انتظار کریں یہ تو مر جاتی ہے 2 سال میں. وہاں ہم چپکے چپکے فتویٰ دیتے ہیں کہ 6 مہینے کی بھی چلے گی، حالانکہ یہ کسی اصول پہ یہ فتویٰ اترتا نہیں ہے، کیونکہ وہ 6 مہینے میں عاقل بالغ ہو جاتی ہے وہاں کی گائے. چھ مہینے میں دو دانت نکل آتے ہیں اس کے، لیکن ظاہر ہے جو دو سال میں جانور تیار ہونا تھا وہ اگر چھ مہینے میں ہو رہا ہے، اس میں وہ غذائیت تھوڑی ہوگی، اس میں وہ لذت تھوڑی ہوگی، وہ تو فارمی مرغی ہے، جیسے فارمی مرغی جناب اتنی جلدی، تو دو سال والا جانور اگر اتنے جلدی ہو جائے گا تو وہ ظاہر ہے وہ فارمی خوراکیں کھا کھا کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی اتنی ہے کہ ہم گوشت کی جو وہ ہے نا ریکوائرمنٹ وہ پوری نہیں کر سکتے جب تک جانوروں کی فارمنگ نہ ہو، ان کو انجیکشن نہ لگے، اور ہماری آبادی بھی زیادہ ہے، کٹا بھی بے تحاشا ہے، مگر پھر بھی ہمیں الحمدللہ بالکل دیسی بکرے کھانے کو ملتے ہیں، وہی جو اپنا ٹائم پورا کر کے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، گھاس پھوس کھا کے اتنا ٹائم بےچارے چل چل کے ٹھگنے ہو جاتے ہیں، وہ تو ان کا جانور اگر اتنا چلے جتنا ہمارا جانور چل رہا ہے تو وہ ویسے ہی چھوٹے ہو جائیں گھس گھس کے، ہمارے پھر بھی چل چل کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ بتا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ جس کے ہاتھ میں خزانے ہیں برکت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تم اس کے حکم کو پورا کرو گے تو میں کمی نہیں ہونے دوں گا اور خزانے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ اب عقل سے سمجھ میں، اب یہ گوشت دیکھ لو نا، میں ایک دفعہ یہاں کمیلا گیا، وہاں سے میں نے کہا چلو تازہ تازہ گوشت لے کر آتے ہیں، تو میں حیران، روزانہ اتنی بچیاں کراچی میں کٹ رہی ہیں روزانہ، اور یہ بچیا کو تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ڈیڑھ سال یا کم از کم سال تو لگے گا نا، سال لگے گا اس کو تیار ہونے میں، اور گائے نے بچے کتنے دینے سال میں ایک، تو یہ سال میں ایک بچہ ہو رہا ہے اور وہ کٹ رہا ہے اتنا زیادہ، تو یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہ فیکٹریاں تو نہیں لگی ہوئی ہیں کہ پائے وائے جوڑ جاڑ کے پورا بچڑا بنا دیتے ہوں، ایلفی سے کاٹ پیٹ کے جناب الگ کر دیتے ہوں، بس یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ بتا رہے ہیں کہ فکر نہ کرو میرے حکم پہ کاٹ رہے ہو، برکت دوں گا میں اس میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسری چیز جو ہے نا کہ اس کو ذرا زور سے تکبیر پڑھوایا کریں، تو اسلام نے غیر مسلموں میں جو یہود و نصارہ ہیں ان کو دو چیزیں دی ہیں، ایک یہ کہ بھئی ان کی عورتوں سے نکاح حلال، اور دوسری کیا چیز ہے، ان کا ذبح کردہ ذبیحہ حلال۔ سنا ہے کہ یہودی ذبح کر کے کھاتے ہیں واللہ عالم، اور ذبح کرنے کی میں جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں دو حکمتیں، کہ شرک کی نفی ہو۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات آخر میں رہ گئی کہ اگر کوئی شخص جانور پہ نام تو اللہ کا لیتا ہے مگر نیت اس کی یہ ہے کہ میں اپنے پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے کاٹ رہا ہوں، تو سو دفعہ بھی اللہ کا نام لے لے پھر بھی وہ جانور حرام کا حرام ہی رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر سو دفعہ بھی اللہ کا نام لے لے اس سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ حرام مردار بن جائے گا وہ۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں جانور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور پیر صاحب کو گوشت کھلانے کے لیے، یعنی پیر صاحب گوشت کھا کے خوش ہو جائیں گے، وہ پھر جائز ہے، وہ تو پیر صاحب ہی کیسے ہوئے جو یعنی کٹتے ہوئے بکرے دیکھ کے خوش نہ ہو، تو پیر صاحب جو دو نمبر قسم کے پیر ہوتے ہیں، ایک نمبر کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اسی وجہ سے تو ہوتے ہیں، وہ آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا باتیں ہیں آج کل، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو بعض جگہ سے دھمکیاں ہلکی پھلکی ملنا شروع ہو گئی، میں نے جو ہمارے محلے میں ایک پیر ہے وہ ماشاءاللہ اس کے بکرے آپ دیکھ لو، تو میں نے اس کے خلاف بیان کیا، اس کے خلاف میں نے بیان کیا، میں نے کہا ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا یہ، اور جناب وہ ڈیفنس اور کلفٹن سے لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس دم کروانے کے لیے، پھر وہ چینل تبدیل ہو جائے گا روحانی والوں پہ آ جائے گا، روحانی والا تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں نا پھر بھی فراڈی ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس لیے اچھا ہے، نماز پڑھے گا تو بھی دو نمبر ہے وہ، کیونکہ یہ نمازوں کو کیش کراتے ہیں پھر اپنی۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں، جمعے کے بیان میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، لوگوں کے نظریات درست نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، دینداروں کے میں نے دیکھا ہے بے دین آدمی اعمال میں کمزور ہوتا ہے مگر عقیدے میں مضبوط ہوتا ہے، جہاں دین پہ آئے کسی بزرگ سے تعلق ہوا تو کچھ نہ کچھ فنی خرابی عقائد کے معاملے میں آتی ہے، کچھ نہ کچھ فنی خرابی آئے گی تھوڑی سی، وہ کیسے آتی ہے، جس سے آپ کو عقیدت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں آپ کچھ سمجھتے ہو کہ یہ کچھ وہ چیزیں اندر کی جو اللہ اور وہ روحانیت سے متعلق کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں یہ جانتا ہے جو ہمیں نہیں پتا، یا اس کو مشکلات کے کچھ ایسے حل قدرت کی طرف سے آتے ہیں، کچھ ایسا ان کا لنک ہے جو ہمیں نہیں معلوم، یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی، کسی کو بزرگ بناؤ، کسی کو عالم سمجھو، کسی کو نیک سمجھو، لیکن ہے وہ تمہارے جیسا ہی محتاج ہے، ہر ہر چیز میں بالکل تمہاری طرح کا محتاج ہے، صرف اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک فرق تو یہ کہ آخرت میں تم سے افضل ہوگا، دوسرا فرق یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے محبت یا اس سے تعلق کی برکت سے ممکن ہے کہ اللہ تمہارا کوئی کام بنا دے اس سے دوستی کی وجہ سے، امکان ہے اس کا، کیونکہ اس سے دوستی بھی ایک نیک عمل ہے، تو ایک اس نیک عمل کی وجہ سے ممکن ہے اللہ آپ کی مشکلات کو حل کر دے، وہ بیچارہ پھر بھی نہیں حل کر سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے یہ نظریات ہیں، میں مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. میرے پاس جو سارا دن فون آتے ہیں نا، ان میں بہت سارے فون تو ہوتے ہیں مسئلہ پوچھنا ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے بھائی، مسئلہ ظاہر ہے مسئلے بتانے کے لیے ہم نے علم حاصل کیا، لیکن میں نے دیکھا بہت سے اپنے کچھ گھریلو مسائل پر کچھ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی اشارہ مل جائے، سمجھتے ہیں ان کو قدرت کی طرف سے کوئی ٹیکنیکل کوئی رابطہ ہوگا آسمانوں پہ، یہ وہاں سے یوں کر کے یوں بتائیں گے تو یہ حل ہو جائے گا مسئلہ، کوئی وظیفہ بتا دیں گے یا کچھ کر دیں گے. ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت میں پریشان ہوں، مجھے فلاں پریشانی آئی ہوئی ہے، آپ اس کا حل بتائیں. اب پریشانی جیسے جسمانی بیماری ہے، حضرت میرے جو ہے نا کھانسی بہت زیادہ ہے، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں میں، کھانسی بہت زیادہ ہے، آپ اس کا مجھے بتائیں، آپ اللہ والے ہیں. تو میں نے کہا بھائی اللہ والا کوئی کتنا ہی بن جائے اس کو کھانسی کا علاج نہیں آئے گا، اس کا اللہ والے ہونے سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. پوچھنا اس کی علامت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، وہ بھی اس فیلڈ میں تمہاری طرح بالکل جاہل ہے، کھانسی کا علاج کے لیے ڈاکٹر بنے ہیں، اس کے لیے علماء یا بزرگان دین ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کچھ بتائیں پڑھنے کو. میں کیا بتاؤں بھائی، کہاں سے بتاؤں؟ کھانسی کا علاج کی اگر کوئی حدیث ہوگی تو میں بتا دوں گا، نہیں ہے تو میں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں بعض مولوی، سب نہیں، وہ کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں اس کو، جس سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کا بتایا ہوا ہے، اس سے یقیناً میری کھانسی ٹھیک ہو جائے گی. سوال پتہ تو اس کو کس نے بتایا ہے مولوی صاحب کو کا چلا. یہ وہ فنی خرابی ہے جو دینداروں میں آتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں عقیدے کی خرابی ہے. اور کوئی پریشانی ہوتی ہے، لوگ ایک تو بہت فون کرتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا، لڑکی کے ابا نہیں مان رہے، یہ سوال مجھ سے بہت کیا جاتا ہے، آپ کچھ ایسی چیز بتائیں کہ ابا مان جائیں اس کے. مجھے غصہ آنے لگا ان باتوں پہ. پہلے تو میں نرم لہجے سے سمجھاتا، اب میں ڈانٹ دیتا ہوں. میں نے کہا مجھے کیا پتا بھائی کس کے ابا کیسے مانتے ہیں اللہ کے بندے، مجھے کیا پتا. کہہ رہے نہیں آپ بہت اللہ والے ہیں. اول تو تجھے کیسے پتا چلا میں اللہ والا ہوں، اور اگر چل بالفرض تیرا گمان ہے کہ میں اللہ والا ہوں، تو اللہ والے کا لڑکی کے ابا کو منانے سے کیا تعلق ہے بھائی؟ میں نے کہا اگر ایسا ہوتا کہ میرے اختیار میں ہوتا یا مجھے کوئی ایسے وظیفے آتے، تو سب سے پہلے میں جہاں جہاں میرے رشتے مسترد ہوئے ہیں ان پہ ٹرائی کرتا، میں ان کو میں سمجھاتا، ان پہ وہ وظیفے پڑھ پڑھ کے پھونکتا. کچھ ایک جیسے عاجز ہیں، کمزور ہیں، سب ایک طرح کے ہیں. یہی چیز تو اسلام دنیا میں بتانے کے لیے آیا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، سارے اللہ کے فقیروں، سارے مسئلے صرف اللہ نے اپنے پاس رکھے حل کرنے کے لیے، کوئی کچھ مسئلے حل کرانے کے لیے لوگ بزرگوں سے اصلاحی تعلق قائم کر لیتے کہ ان کے تعلق کی برکت سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف دین سیکھو، مسائل سیکھو، اللہ کی محبت سیکھو، اس کے بعد پتلی گلی سے نکلو. وہ تمہاری طرح محتاج ہے، اس سے مشورہ بھی نہ لو. تعلق قائم ہے اپنے شیخ سے، مشورہ لیتے ہیں کہ میں یہاں شادی کروں یا نہیں کروں، خدا کی قسم تمہارے شیخ کو بالکل بھی پتا نہیں ہے کہ تمہارے لیے یہاں شادی مناسب رہے گی یا نہیں مناسب رہے گی، اس کو بالکل بھی اس کو اپنا پتا نہیں ہوتا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کسی بزرگ سے عقیدت ہوتی ہے تو اس سے پوچھ کے کرتے ہیں، کہ پھر وہ کہتے ہیں میں نے اتنے بڑے بزرگ سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کر لو، اس سے خیر ہی ہوگی. کچھ پتا نہیں خیر ہو یا بہت بڑا شر پیدا ہو جائے اس میں، میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. آپ نے کاروبار کرنا ہے، میرے پاس فون آیا ایک صاحب کا، میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ میری امی کا نام بھی بتا رہا ہے، اپنے ابا کا نام بھی بتا رہا ہے. ابھی امی کا نام مجھے کیوں بتا رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہے نہیں میں اپنی امی کا نام بتا رہا ہوں، ابا کا نام بتا رہا ہوں، نانی کا بھی بتا دوں. میں نے کہا تو آدم علیہ السلام تک پورا نسب بتا دے، خدا کی قسم میں نہیں بتا سکتا کہ تجھے یہ کاروبار یا نہیں کرنا. کیوں نہیں آپ استخارہ نکال کے لائیں، آپ کچھ پوچھیں اللہ سے. میں نے کہا نہیں پوچھ سکتا، میں نہیں پوچھ سکتا، خام خامے دماغ خراب ہوگا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کرنا ہے کر لے بھائی، جا کے بزنس کاروباری لوگوں سے مشورہ لے، اگر وہ بتا دیں کر لے تو کرنا ہے، نہیں تو اما کا نام، چاچا کا نام، ماموں کا نام، اس سے کاروبار کا کیا تعلق ہے؟ یہ دینداروں میں عقیدے کی خرابی ہے، دینداروں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ہم لفٹ کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں اچھا امی کا بتاؤ، امی کا بتا دیا، پھر کچھ پڑھیں گے کچھ نکالیں گے، جھوٹ پلوت بالکل بکواس. اب استخارے کا تو لفظ ایسا ہے، استخارہ بذات خود حدیث سے ثابت ہے جو اصل اوریجنل استخارہ، جو کوئی بھی نکل سوائے چند ایک لوگوں کے، اور اس استخارے میں تو کوئی اشارہ کوئی نتیجہ کوئی ہنٹس کچھ ہے ہی نہیں، اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ تو ایک دعا ہے، اللہ مقدر بہتر ہے تو کر دے، کروا دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے، کرنا تو پھر بھی وہی ہے جو آپ سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن 10 سال ہو گئے استخارے کے خلاف، جو آج کل استخارہ چل رہا ہے بول بول کے تھک گئے، پھر فون آتا ہے حضرت آپ استخارہ نکال دیں. میں کہتا ہوں بھائی میرا نیٹ پہ بیان نہیں سنا 10 منٹ استخارے کا، کہ سنا ہے آپ پلیز میری امی کا نام یہ آپ استخارہ نکال کے بتا دیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں نکلتا کسی کی امی کا نام یا ابا. اس میں لوگ کہتے ہیں ماں کا نام زیادہ ضروری ہے، لوگوں کا ایک نظریہ ماں کا نام اس میں زیادہ، اس سے صحیح صحیح رپورٹ سامنے آئے گی. کچھ بھی نہیں آتا. ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بہن کے لیے ایک میرے کزن کا رشتہ آیا ہے، تو ہم نے کئی مولویوں سے نکلوایا استخارہ، سب کا نیگیٹو آ رہا ہے. میں نے کہا وہ کزن جو ہے دیندار ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا اس میں کوئی فنی خرابی تو نظر نہیں آئی آپ؟ کہہ رہے نہیں، بظاہر تو کوئی ٹھیک ٹھاک صحیح ہے مناسب. میں نے کہا ایسی کی تیسی شادی کرو بہن کی. کہہ رہے نہیں وہ بہن کو بھی خواب آ رہے ہیں الٹے الٹے. میں نے کہا آئیں گے، جب آپ نے ڈرا دیا اس کو تو اس کو بھی الٹے الٹے آئیں گے. تو میں نے کہا میں اپنی بات اگر بتاؤں، مجھے روزانہ چڑیل بھی خواب میں آتی نا، لیکن اگر کوئی اچھا رشتہ آئے میں کبھی بھی انکار نہیں کروں اس کا، چاہے روزانہ جن بھوت آ کے ٹکرے مار رہے ہوں خواب میں، روزانہ کھائی میں گر رہا ہوں میں. ابے اچھے رشتے کو کون چھوڑتا ہے بھائی؟ آپ کو اچھا بزنس مل رہا ہو. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کل تمہیں امریکہ کا گرین کارڈ مل رہا ہو اور رات تمہیں ساری رات چڑیل خواب میں آ، جن بھوت اور زلزلے، چھوڑو گے ویزا؟ پھر کسی سے بھی نہیں پوچھو گے یار مجھے رات کو یار میں جہاز میں بیٹھ کے جاؤں گے نہیں جاؤں گا. میں چھوڑ ایسی کی تیسی مولویوں کی، استخاروں کی، جنوں کی، چڑیلوں کی، ممکن ہے ایسے ہی کچھ آ گیا ہو خواب. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہاں تو آپ کبھی نہیں استخارے کو اتنی لفٹ کراؤ گے یا کوئی اور اچھا کام جو آپ چاہ رہے ہو. اچھا جس کو عشق ہو جائے وہ استخاروں کو لفٹ نہیں کراتا، عشق ہو جائے نا کسی لڑکی سے وہ مان جائے پھر نہیں استخائے گا، پھر تو جذبات غالب ہوں گے نا، وہ سب ایک طرف رکھا رہے گا. تو یہ بکواس ہیں جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے ہاں کرو، نہیں آ رہا تو نہ کرو، کسی سے پوچھو ہی نہیں. کسی کوئی مولوی تمہارے بارے میں یا کوئی پیر تمہارے بارے میں ککھ بھی نہیں بتا سکتا، پوچھو ہی نہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا اس میں کوئی خرچ، کیوں پیر صاحب سے پوچھا؟ ہم نے پوچھا، میں جتنا اپنے پیر کا معتقد ہوں آپ اتنے نہیں ہوگے. میں اپنے پیر صاحب جو میرے ابھی لائیو زندہ پیر ہیں ماشاء اللہ، ان سے میں 15 سال سے بیٹھ ہوں، بلکہ 15 بھی نہیں زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، زیادہ ہی عرصہ ہو گیا، اور میں ان سے اتنی عقیدت کرتا ہوں جو واقعتاً جس کو عقیدت کہتے ہیں. میں نے آج تک کبھی شادی سے پہلے ان سے مشورہ نہیں لیا. مجھے پتا ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوگا میرے بارے میں کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، اپنے گھر کے حالات میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. نہیں یہ بات سمجھ میں میرا خیال. اور میری ایک زوجہ کا ان سے اصلاحی تعلق ہے، تو انہوں نے ان سے مشورہ لیا تھا، انہوں نے منع کر دیا، پھر بھی کر لی شادی، بچے ہیں ماشاء اللہ. منع اس لیے کیا کہ بھائی دوسری کر رہا ہے تیسری کر رہا ہے، اس کی بریکیں فیل ہیں، پتہ نہیں رکھ سکے گا کہ نہیں رکھ سکے گا، اس لیے منع کر دیا. تو گھر والوں کا خیال تھا بھائی کر رہا ہے تو رکھ بھی رہا ہے تو ٹھیک ہے، منع کرنے کے لیکن نہ پیر صاحب ناراض ہوئے، تو ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ رکھ لیا صحیح ہے، 3-4 سال ہو گئے شادی کو، زندگی گزر رہی ہے. پیر صاحب کو خیال ہوا میرا ایک مشورہ تھا جو غلط نکلا، مشورہ بھی اس لیے دیا نا کہ بھائی اتنی ساری کر رہا ہے پتہ نہیں رکھ بھی پائے گا کہ نہیں پائے گا، اس بنیاد پہ دے دیا، لیکن گھر والوں نے مشورے پر عمل نہیں کیا. اگر وہ کہتے نہیں پیر صاحب کا ہے تو ان کو تو کوئی بھائی پیر صاحب کا غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ بےچارا نہیں رکھ سکتا اتنی، وہ اس لیے سمجھ رہے تھے کہ آج کل بہت مشکل ہے لوگ نہیں رکھ پاتے، تو اس لیے انہوں نے ایک احتیاطاً کہہ دیا کہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، کسی کمارے سے کر لیں تو عین مناسب رہے گا. تو اس لیے میں مشورہ ہی نہیں لیتا، میں مشورہ ہی نہیں لیتا، مجھے پتا ہے روک منع کریں گے، خام خواہ میں کرنا تو پھر بھی ہے. تو اتنا نہ لفٹ کرایا کرو ان چیزوں میں پیروں کو، بزرگوں کو، وہ تمہاری طرح محتاج ہیں، ان سے غلطی بھی، ان سے اپنی شادی میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے وہ جہاں کر رہے ہیں وہ ان کے لیے مناسب نہ ہو، تو تمہیں بھی ایسا مشورہ دے سکتے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ دماغ سے نکالو، بزرگی کا جو تصور دماغ میں بٹھایا ہوا ہے، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے اس فیلڈ کے بارے میں مشورے لیا. میڈیکلی کوئی پرابلم ہے گردے میں، پھیپھڑے میں، طارق چوہتائی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھیپھڑوں کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، گردوں کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دکھاؤ، لوگ جا رہے ہیں وہ کبھی چوہتائی صاحب کو فون کر رہے ہیں روحانی والے, کبھی کوئی اور صاحب کو فون کر رہے ہیں, کبھی کسی اور سے وظیفہ لے رہے ہیں. یہ بےچارے اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے, تمہارے کہاں سے حل کریں گے یہ مسائل؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک بات میں اور بھی لوگوں سے کہتا ہوں, جب اپنے گھریلو مسائل بیان کرتے ہیں نا مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ حل کریں, میں کہتا ہوں میں اپنے گھریلو مسائل نہیں حل کر سکتا, میں تمہارے کہاں سے حل کروں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے آپ کے بھی اتنے مسائل ہیں؟ تو بھائی مسائل تو ہر ایک کے ہوتے ہیں, اور سارے مسائل دنیا میں کسی کے بھی حل نہیں ہوتے, ان مسائل سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ مسائل حل ہو گئے ہیں, یہ کر لو, یہ والے حل نہیں ہو رہے, ان کو ایسے ہی قبر میں جا کے خود بخود حل ہو جائیں گے. سارے مسائل تھوڑی کسی کے حل ہوتے ہیں, تم سے سمجھوتا کر لو بھائی یہ والے حل ہو رہے ہیں, یہ والے حل نہیں ہو رہے, تو جو ہو رہے ہیں ان کو حل کر لو, جو نہیں ہو رہے ان کے لیے کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے مشورہ لیا جا سکتا. آپ کے کان کا مسئلہ اگر حل نہیں ہو رہا, ENT حل کر دے گا, جو ہے نا وہ اسپیشلسٹ آنکھ کان ناک کا وہ مسئلہ آپ کا حل کرے گا. موبائل کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, موبائل مارکیٹ میں چلے جاؤ. شادی کا مسئلہ, رشتہ نہیں مل رہا تو مجھے فون نہ کرو, اس کے لیے شادی دفتر. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے چار شادیوں پہ کتاب لکھی ہے, اتنی زبردست فون کیا. میں نے کہا ہاں لکھی ہے. تو حضرت میں نے آپ کو فون کیا, کیوں فون کیا ہے؟ کتاب کا کوئی لائن سمجھ میں نہیں, کہہ رہے آپ وہ رشتہ بتا دیں. رشتے کے لیے شادی دفتر والے وہ وہاں ہیں. کہہ رہے پھر آپ نے کتاب کیوں لکھی؟ یہ اعتراض کرتے, پھر آپ نے کتاب کیوں لکھی جب رشتے نہیں کراتے؟ میں نے کہا میں رشتے کراؤں, میں کوئی بی جمالو ہوں جو محلے میں پھرتی ہے, اس کی وہاں کرا دی, اس کی ادھر کرا دی. تو یہ اس کے لیے بھائی شادی دفتر والے ہیں, ان سے رابطہ کرو, اپنی اماں سے کہو, چاچی سے کہو, مامی سے کہو, رشتے داروں سے کہو, اپنی اور کوئی بہنیں ہیں ان سے بولو بھائی تلاش کرو. اگر وہ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے وہ نہیں کر رہے, تو پھر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے میں کروں گا پھر آپ کے لیے. اگر وہ تلاش نہیں کر رہے, اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے, تو پھر میں کیوں کروں ذمہ داری؟ ایک صاحب نے تو اتنا خون پیا کہ مجھے غصہ آ گیا, ان کو میں نے بھگایا ہے مار کے. میں نے کہا دوبارہ میری مسجد میں قدم نہیں رکھنا. تو یہ حساب کتاب ہے. جو مولویوں کا کام ہے مسائل بتانا, سمجھ رہے بات کو, جائز ہے ناجائز ہے, اس پر اللہ نے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کام تھا. اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو کہا کہ تم جو کھجور میں نر اور مادہ کھجوروں کو ملاتے ہو یہ نہ ملایا کرو. کیوں ملاتے ہو؟ فرمایا اس سے کھجور زیادہ پیدا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, تعبیر نخل کہتے ہیں اس کو. ان صحابی نے نہیں ملائی, کھجوریں بہت کم پیدا ہوں. تو ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے شکایت کی, یا رسول اللہ میں نے تو یہ پھول نہیں ملائے اور کھجوریں بہت کم پیدا ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو, لہذا اگر میں تمہیں دین کے معاملے میں حکم دوں عمل کرو, دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو ایک ایسے ہے کہ جیسے ایک انسان کا دوسرے انسان کو مشورہ ہوتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. کتنی زبردست تعلیم دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیاوی معاملے میں مشورہ غلط ہو سکتا ہے, تو اور کون پیر اور کون مرشد جس کا لازمی صحیح ہو, یا اس میں صحیح ہونے کا امکان زیادہ ہو؟ کوئی امکان زیادہ نہیں ہوتا. ہمیشہ مشورہ اس سے لیا جاتا ہے جو آپ کے معاملات کو جانتا ہو, گھریلو حالات کو جانتا ہو. اس سے اپنے مشورے لیا کریں, بزنس کے, کاروبار کے, شادی بیاہ کے, یہاں کروں کہ نہیں کروں, یہ سب وہاں سے مشورے لیا کریں. اس کے علاوہ سب ایک جیسے ہیں, صرف فضیلت اللہ نے تقوی کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر دی ہوتی ہے. تو اس کی فضیلت کا مطلب اس کا احترام زیادہ کر لیں, بس باقی کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اور یہ بھی ہے کہ اس سے تعلق کی برکتیں ہوں گی, برکتوں کی وجہ سے اللہ کسی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کر لے تو اللہ کی مرضی, تو یہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ ہمارے دینداروں میں, دنیا دار آدمی ان چیزوں میں نہیں پڑتا. میں نے دنیا داروں کو استخارے وستخاروں میں نہیں پڑتے ہوئے دیکھا زیادہ. وہ سمجھ میں آ رہا ہے کر لو, کہہ رہے نہیں آ رہا نہیں کرو. گوروں کو دیکھا کبھی آپ نے روحانی علاج میں پڑ, گوروں پہ نہ جنات آتے ہیں نہ روحانی علاج ہوتا ہے ان کو. گوروں کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, جن چڑیل گوروں کے مسئلے ہی نہیں ہیں, جن چڑیل ہمارے مسائل ہیں, بھوت جن آیا ہوا ہے, جادو ہوا ہوا ہے, ان کے یہ اتنا نہیں ہے کیونکہ ان کے روحانی علاج والے نہیں ہوتے. ہمارے یہاں روحانی والے ہیں تو پھر یہ جن چڑیل بھی بہت آتے ہیں ہم لوگوں پر. تو سمپل زندگی گزاریں, اور جو کامیابی کے اللہ نے دنیا میں اسباب رکھے ہیں ان اسباب کو اختیار کریں. آخری بات کر کے بس میں اس موضوع کو سمیٹتا ہوں. آخری بات یہ کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مرض دینداروں میں یہ بھی ہے کہ جب ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کی جو سائنٹیفک لاجک ہے یہ اس پہ کبھی بھی غور نہیں کرتے. یہ فوراً وہمیوں والی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ایک صاحب نے نیا گھر لیا, بیگم کو شفٹ کیا روزانہ پھڈے. میرے پاس آئے کہ یار
घर में जैसे ही शिफ्ट हुआ हूं ना, फड्डे हो रहे हैं, ये घर में कुछ है। मैंने कहा तुम्हें मौत तक अगर सुकून मिल जाए ना कभी, मेरा नाम बदल देना। तुम्हारी जो सोच है ना, तुम्हें मौत तक कभी सुकून मिलेगा ही नहीं। तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, बच्चों में कभी कोई बीमार हो गया, एक दफा बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास दोबारा वही बीमारी आ, बोले किसी ने कुछ किया हुआ, कुछ है। आई बात समझ। फिर कुछ हो गया किसी बच्चे की, एक दफा टांग टूट गई तो एक दफा तो हर एक की टूटी है, दोबारा अगर टूट गई कुछ है, क्योंकि दो दफा टांग टूट गई एक ही हफ्ते के अंदर अंदर। सीढ़ियां सही नहीं करवाएगा कि दो दफा जिस सीढ़ियों से फिसल के टांग टूटी है वो सीढ़ियां हटा दो या कुछ और करवा लो। करिए एक ही सीढ़ी से दो दफा गिर गया, इतने वहमी नहीं है। पहली दफा में तो मानते हैं कि टांग टूटी है, दूसरी दफा अगर वही काम हो गया कहते हैं कुछ है, बार बार टांगे क्यों टूट रही है। मुझसे मशवरा मैं कहता हूं अगली दफा हाथ तोड़वा लो भाई, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह एक दफा टांग टूटी अगली दफा हाथ टूट जाए ताकि किसी पे शुभ ना हो। घरों में जो लड़ाइयां होती हैं, इन लड़ाइयों में ये नहीं देखते कि हम में से हर एक बदअखलाक है, कोई किसी के हुकूक पूरे नहीं कर रहा, कोई तमीज से बात नहीं कर रहा। अब जब खड्डे होना शुरू हुए तो यार हमारे घर में रोज झगड़े रहते हैं तो लगता है किसी ने कुछ किया हुआ है। कुछ अल्लाह के बंदो, इन झगड़ों से सबक हासिल करके अपने अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करो। तो झगड़ों से भी सबक हासिल नहीं होता, नुकसान से भी, बार बार टांग टूटने से भी सबक हासिल नहीं होता कि भाई क्यों टूट रही है। तमीज से चलना सीखो ताकि टांगे ना टूटा करें। आई बात समझे। बार बार टांग टूट रही है तो यही मसला है ना कि तमीज से चलो। ड्राइविंग में यह बहुत होता है कि आज वालिद साहब का एक्सीडेंट हुआ, कल ऐन उसी दिन छोटे बेटे का भी हो गया, अगले दिन भांजे का हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर हजरत हमारे खानदान में 6 एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये लगता है किसी ने कुछ, ये सारे दिन फोन आते हैं मेरे पास। मैं कहता हूं अगर ये तुम्हारी सोच रही तो हाथ पांव भी टूटते रहेंगे और बहुत कुछ होता रहेगा। भाई इसका मतलब है कि आप लोग खानदानी अनाड़ी हैं ड्राइविंग में, इससे ये रिपोर्ट सामने आती है, खानदानी अनाड़ी हैं। क्योंकि खानदानी अनाड़ी ना होते तो चलो अब्बा ने ठोक दी गई, उसी दिन बेटा भी ठोक रहा है उसी दिन। इसका मतलब है या तो ब्रेकें खराब हैं उसी गाड़ी की। तो अंग्रेज अगर नुकसान होता है ना अंग्रेज को, वो पूरी कमेटी बिठा के गौर करता है ये हुआ क्यों है। वो जब तक गाड़ी रोड पे नहीं लाएगा, जब तक के एक्सीडेंट का वजह की वजह सामने नहीं आएगी, दोबारा गाड़ी रोड पे नहीं लेकर आएगा। वो कहेगा ये फूकी क्यों, ये टक्कर क्यों हुई है। वो बैठ के गौर करेगा, बोलेगा भाई ब्रेक का मसला है तो ब्रेक का मसला हल करो, ड्राइवर अनाड़ी है तो उसको दोबारा ट्रेनिंग दो, स्पीड ज्यादा थी तो भाई आइंदा स्पीड कम रखो, या यहां कोई खड्डा है खड्डे की इसलाह का हल होना चाहिए, या उसने ट्रैफिक के कानून का ख्याल नहीं किया तो आइंदा ख्याल करेंगे। इसलिए अंग्रेज तरक्की पे तरक्की करता चला जा। हमारे यहां कभी भी नाकामी के असबाब पर गौर नहीं किया जाएगा। रूहानी वालों के पास जाएंगे वो सारा बेड़ा गर्क कर दे तुम्हारा, वो मसूर की दाल रखी थी उसने पर्चियां, और पर्चियां भी निकल आती है इनके घरों, जो वहमी होता है उसके घर से सब कुछ निकलता है। लोग कहते हैं हमारे घर से बेड के नीचे से 6 पर्चियां भी निकली हैं। अब वो कहीं से कोई पर्ची होगी, कहीं कुछ कोई लकीरें वकीरें, हमारे घर से तो पता नहीं इतनी पर्चियां निकलती हैं, हमने कभी खोल के भी नहीं देखा कि इस पर्ची पे लिखा हुआ। हम कहते हैं कोई बच्चों से पर्ची फट गई होगी, तावीज भी निकले मेरे घर से तो फिर भी किसी को नहीं दिखाया, हमने कहा उठा के कचरे में फेंका है। लिख दो भाई, लिख के पर्चियां डाल दो हमारे घर में, हमें अल्लाह का शुक्र इत्मीनान है इन पर्चियों से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इन पर्चियों से। जिसने पर्ची जो जो डाल ली है मुझे दे, मैं खुद ही घर में रख के आ जाऊंगा। ऐसे थोड़ी अंधी लगी हुई है कुछ भी लिखते हो। पर्चियों से क्या होता है भाई, हटाओ इन चीजों से ईमान। ये चीजें दीनदारों में ज्यादा हैं, दुनियादारों में कम हैं। दाढ़ी आ गई, नमाज आ गई तो वहमी बन जाता है, हालांकि उसको तो और मजबूत होना चाहिए था, वहमी बन जाता है वो। कहते हजरत होता है, जब नबी पर हो गया तो फिर हम पर क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई मैं उनसे कहता हूं अबू बकर पर क्यों नहीं हो गया, हजरत उमर पे क्यों नहीं हो गया, हजरत उस्मान पे क्यों नहीं हो गया, हजरत अली पे क्यों नहीं होगा, और 1,24,000 सहाबा पे क्यों नहीं हो गया। नबी पर भी पूरी जिंदगी में एक ही दफा क्यों हुआ जादू, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दफा क्या। यहूदियों ने तो बार बार कोशिश की होगी, अगर जादू इतना आसान होता, लड़वाना आसान होता तो यहूदी बजाय मैदान के बनू कुरैजा की जंगे और ये सारी जंगों में आने की और कटने की और मरने की क्या जरूरत थी। वो बैठ के यही मंत्र वंतर करते रहते और जादू करते रहते और जिन चुड़ैलों के जरिए काम लेते रहे। उनको पता था ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है कि जो भी कुछ भी कर दे और खून की छींटे आगे मार दे तो ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। पूरी जिंदगी में नबी पर सिर्फ एक दफा असर हुआ है और वो भी इतना नहीं जितना यहूदियों ने किया था। सिर्फ इतना असर हुआ कि आप कुछ भूलने लगे थे, और उलमा ने लिखा ये भी इसलिए हो गया था ताकि लोग आपको जादूगर ना समझें, वरना ये भी ना होता,
ورنہ اتنا بھی نہ ہوتا. بس اللہ نے کہا لوگ جادوگر نہ سمجھیں, کیونکہ یہودی کہتے تھے جادوگر, اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو یہودی کہتے دیکھو جادو کے زور سے انہوں نے توڑ کر لیا اپنے کو. تو اللہ نے کہا تھوڑا سا ہونے دو تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے یہ بھی تمہاری طرح کے بشر ہیں, ورنہ اتنا آسان ہوتا تو ابو بکر پہ نہیں ہوا, حضرت عمر پہ نہیں ہوا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں, اتنا نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے اس کو ہوا بنا لیا ہے. فلاں بنیان پجامے اور شرٹیں سونگ سونگ کے الٹی سیدھی باتیں. پھر یہ بھی میرے صاحب ہیں قطر میں, میرا بیان سنتے ہیں, بہت پکے ہو گئے تھے وہ, اور اتنے پکے ہو گئے بڑے خوش ہو گئے کہ آپ نے میری بیوی کا جن اتار دیا. ایسے اتارا میں نے کہا اپنی بیوی کو فلاں بزرگ کے پاس نہ لے کے جاؤ, بہت بڑا فراڈی ہے وہ. تو بزرگ کے پاس لے جانا چھوڑ دیا تو بیوی ٹھیک ہو گئی تھوڑے دنوں میں. تو میں نے کہا اس چیزوں کا جتنا علاج کراؤ گے اتنی ہوں گی, علاج کرانا چھوڑ دو بولو مر جائیں گے ایسے ہی ٹھیک ہیں, تو خود ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. اتنا اچھا ہو گیا, ٹھیک ٹھاک ہو گیا, پھر کسی عامل سے اس کا تعلق ہوا, اس عامل نے جیب میں بتا دیا تم نے کون سی گھڑی رکھی ہوئی ہے, اب اس سے علاج کرا رہے ہیں. مجھے پاس فون آیا, حضرت اتنے بڑے بزرگ سے ملا ہوں میں, انہوں نے دیکھا بھی نہیں میری جیب میں, بتا دیا کہ کون سی گھڑی ہے, اس سے میں علاج کرا رہا ہوں, اور ان سے آپ بھی ملیں گے بڑے متاثر ہوں گے. میں نے کہا اتنا بڑا فراڈی آدمی ہے وہ, بغیر دیکھے جو تمہاری گھڑی بتا رہا ہے, اس کا مطلب بہت بڑا شعبد باز ہے, بہت بڑا شعبد باز. اس کے لیے بہت کلاکاری چاہیے, جو عام فراڈی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. کہہ رہے نہیں بڑے بزرگ. میں نے کہا لعنت ہے ایسے آدمی پر, بزرگ کہاں سے ہو گیا, صحابہ سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ صحابہ تو نہیں بتاتے تمہاری جیب میں کیا رکھا ہوا ہے, یہ کہاں سے بتا رہا ہے؟ اور میں نے کہا اس سے بڑے احمق تم ہو کہ اس نے تمہاری جیب میں گھڑی کا نام بتا دیا, اس کا تمہاری بیماری کے علاج سے کیا تعلق ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق کہ وہ تمہاری بیماری کا علاج بھی کر سکتا ہے؟ بھائی اگر بالفرض کسی نے کچھ بتا دیا کہ آپ نے فلاں رنگی ٹوپی پہنی ہوئی ہے بغیر دیکھے, تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ آپ کی بیماری کا علاج بھی کر سکتا ہے؟ پھر میں نے ایک مثال دی, ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, دیوبندی ہیں, نیک ہیں, لیکن وہ یہ روحانی ووحانی ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, ایک صاحب کو بتایا فون پہ, ایک صاحب نے کہا کہ میرے ابا کو یہ بیماری, میرے ابا کا علاج کر دیں. تو وہ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس نے فون پہ اس بزرگ نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابا نے نیلے رنگ کی شلوار پہنی ہوئی ہے, فون پہ بتا دیا. کہ میں بڑا متاثر ہوا, واقعی نیلے رنگ کی شلوار پہنی ہوئی, ان بزرگ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو میں نے کہا یوں ہی سے علاج کراؤں گا میں. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا کہ آپ کے ابا کو بی کی بیماری کا آپ کے ابا کے پجامے سے کیا تعلق ہے؟ کسی نے نیلے رنگ کا پجامہ پہنا ہو یا پیلے رنگ کا پجامہ پہنا ہو, اس کا بیماری سے کیا تعلق کہ ان کو دل کی بیماری ہے پھیپھڑوں کی؟ میں نے کہا اس پہ تو تحقیق کریں کہ اس نے بتا کیسے دیا, یہ تو ایک شعبدہ ہے, کمال ہے, بازی اس نے سیکھی ہے کہیں سے, لیکن اس کے باو اس سے بس یہی کرتب دکھوایا کریں آپ, پیسے کمائے کہ بھائی میں تمہیں ایک پارٹی میں لے کے جاؤں گا, تم بتا دینا فلاں نے کون سے رنگ کا انڈر ویئر پہنا ہوا ہے, یہ بتا دینا, اس پہ تمہیں سچ بتاؤ گے تو 100-100 روپے, 50 تمہارے 50 ہمارے. فلاں کے بتا دینا ٹوپی کیسی پہنی ہوئی ہے, فلاں کا بتا دینا فلاں نے پہنا ہوا بھی ہے کہ نہیں پہنا ہوا, یہ بھی پتا چل جائے گا نا, جب اس کو نیلے پیلے رنگ کا پتا چل رہا ہے تو یہ بھی تو پتا چلے گا, اس سے کیا ہوگا پیسہ کمائیں گے. اس کام کے لیے تو یہ بندہ مناسب ہے, وہ الگ بحث ہے کہ وہ پیسہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا, وہ الگ بحث ہے, لیکن اس سے اپنے ابا کا علاج کرانے کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا, پھر میں نے ان کو مثال دی, میں نے کہا دیکھو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر صاحب میرے ابا کی نبض دیکھیں یا ابا کی بیماری دیکھیں, ابا کو کیا ہے, رات کو ابا کو نیند نہیں آتی, ڈاکٹر آلات لگائے گا, دل چیک کرے گا بھائی دھڑکن صحیح ہے کہ نہیں ہے, کولیسٹرول لیول چیک کرے گا, رپورٹ طلب کرے گا وغیرہ وغیرہ, یہ سارے کام کر کے پتا چلائے گا کہ کیا ہے بیماری کیا ہے. لیکن آپ کلینک میں گئے, ابھی داخل ہوئے کلینک میں, ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کے ابا کے پجامے کا رنگ نیلا ہے, آپ ڈاکٹر سے یہ کہو گے کہ اب ڈاکٹر صاحب آپ جو بھی علاج کرو گے مجھے منظور ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا نا, آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ آپ شاید دیوار کے آر پار بھی دیکھتے ہیں, شاید اتنی تیز آنکھیں ہیں, ممکن ہے, لیکن میرے ابا کی بیماری کیا ہے اور اس بیماری کا علاج کے بعد, اب بیماری پتا ہوتی ہے مریض کو, پتا ہے مجھے یہ بیماری ہے, مگر علاج کے لیے اس کے لیے فن ہے ایلوپیتھک, 4 سال ایم بی بی ایس کرنا پڑتا ہے, پھر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہمارے دینداروں کا حال ہے. تو میں نے کہا وہ بیوقوف بنا رہا ہے تمہیں پجامے اور بنیان کے رنگ بتا بتا کے, اس اگر یہ پتہ بھی چل جائے تو. وہ قطر والے صاحب نے میرا اتنا خون پیا, مجھے بہت سمجھا, حضرت آپ ان سے بڑے نیک ہیں. میں نے کہا یہی اس کے پتہ چل رہا ہے کتنا نیک ہے وہ,
میں اگر بالفرض کسی کو بتا بھی دوں کہ تمہاری جیب میں کیا ہے تو میں اس سے زیادہ مزید دھوکا نہیں دوں گا. بھائی یہ مجھے پتا چل گیا, اس سے زیادہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمارے حضرت کو بطور کرامت کے پتا چل جاتا تھا کہ پیچھے صف میں کس نے ہاتھ ہلایا, وہ کرامت تھی ایک, حضرت اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہو جاتا تھا. مگر ہمارے حضرت صرف اتنا ہی بتا دیتے بھائی تم نے فلاں بندہ ہے پیچھے صف میں اس نے ہاتھ ہلایا. حضرت اس کرامت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے تھے کہ اب آؤ اب میں تمہیں بتاؤں گا تم پر کتنے جن ہیں کتنی چڑیلے ہیں کتنے بھوت ہیں اور تمہیں کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے. کبھی نہیں حضرت نے کہا, اس لیے کہ یہ بطور کرامت کے اگر اللہ نے کسی کو کوئی بات بتا دی ہے. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے معجزے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, مگر اس کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ اب میں چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہوں تو اب میں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری بیماری کیا ہے اور بیماری کا علاج کیا ہے. نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح کا انسان ہوں, جیسے تم دیوار کے آر پار نہیں دیکھ سکتے میں بھی نہیں دیکھ سکتا, تم بیماریوں کے علاج کے لیے جاتے ہو تو میں بھی جاتا ہوں. ہاں کچھ چیزیں اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی, جیسے کلونجی میں شفا ہے یا شہد میں شفا ہے, یہ اللہ نے بتائی. اگر اللہ نہ بتاتے تو یہ نبی کو یہ بھی بتانا ہوتی. تو اپنے عقیدے کو درست کریں, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان اسباب کی طرف توجہ کیا کریں, ان اسباب کو اختیار کیا کریں کامیابی کے لیے, اور نظر کس پہ رکھیں, اللہ پہ. اور اس کو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے اس سے وہی کام. بھینس دودھ دینے کے لیے اس سے دودھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا, اس پہ سواری نہ کیا کریں. گدا سواری کرنے کے لیے دودھ دینے کے لیے نہیں ہے. تو مولوی مسائل بتانے کے لیے اور اس کے علاوہ کسی اور کام اگر مولویوں سے لیں گے تو خود بھی گمراہ ہوگا تمہیں بھی الو بنائے گا وہ. اور جس مولوی کو مسائل نہیں آتے چلو نماز پڑھوا لو, قرات اچھی ہے نماز پڑھا دے گا, اذان دلوا لو, قرآن پڑھوا لو قرآن پڑھا دے گا. اور اگر آپ کو عقیدت ہے آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے آپ کر لو, اور آپ سمجھتے ہیں مولوی صاحب مجھ سے ذرا نیک ہیں یہ دم کریں گے شاید اللہ جلدی فائدہ دے دے, تو اس نیت سے دم کرانے میں بھی کوئی حرج نہیں. اس سے زیادہ بکواس ہے یہ موکل حمزاد یہ سب ٹوپی ڈرامے والی باتیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بات وہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اصل شرک تو جو ہے نا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا. تو یہ ہمارے یہاں بھی ایک چھوٹی سی آخری بات, یہ جو بکرے اور جانور کاٹنے کا کنسپٹ ہے نا, اس میں ایک اور جہالت ہے ہمارے یہاں. جانور صرف گوشت کھانے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے اور بقرعید میں اللہ خوش کرنے کے لیے. بقرعید کے علاوہ اگر آپ نے جانور کاٹا اللہ خوش کرنے کے لیے تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوتے, کیونکہ عبادت ہی قبول ہوتی ہے جب عبادت کا ٹائم ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ زوال کے وقت میں زہر ماس پڑھو گے ہو جائے گی, مکرو وقت ہے. سورج نکلتے ہوئے سجدہ کرو گے قبول ہوگا نہیں ہوگا. تو اسی طرح قربانی یعنی جانور کاٹنا اللہ کے لیے یہ صرف بقرعید کے دنوں میں ہے, اس کے علاوہ گوشت کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور نہیں کاٹ سکتے. تو اس لیے بار بار کہتا ہوں یہ جو صدقے کے بکروں کے نام پہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے یہ غلط ہے. صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا ہے, اور صدقہ کہتے ہیں غریب کی حاجت پوری کرنا. تو اللہ کے بندے غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے گائے کا گوشت کیوں نہیں کھلا رہے اس کو؟ بکرا آئے گا 20,000 کا, اس 20,000 میں گائے کا گوشت کتنا سارا آ جائے گا؟ تو غریب کو کیوں بکرے کھلا رہے ہو؟ ڈیفنس کلفٹن والوں کے لیے بکرے کھانا مشکل ہو گیا ہے, اتنا مہنگا ہو گیا. یہ عجیب صدقہ ہے کہ غریب کو, غریب سے اگر مشورہ لو وہ غریب کہے گا یہ 20,000 بول تو مجھے پکڑا دو, بکرے کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں بھی کیش اگر پوری پکڑا دیے گٹکا کھا جائے گا اس پہ چرس پی جائے گا میں چاہتا ہوں, تو وہ کیا کہے گا؟ راشن ڈلوا دو. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل. وہ یہی کہے گا کہ اس کا کیا کرواؤ, راشن ڈلوا دو, یہ کہے گا نا, تو راشن ڈلوا دو. اور لیکن غریب اتنا وی آئی پی قسم کا ہے کہ وہ کہے گا راشن تو ہے دال بھی ہے میں نے میرے بچوں نے اتنے دنوں سے گوشت نہیں کھایا. تو پھر آپ کے پاس تیسرا آپشن یہ ہوگا گائے کا گوشت. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بازار میں گائے کا گوشت 4 بکروں کے برابر آ جائے گا. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں کولیسٹرول کا مریض ہوں, گائے کا گوشت مجھے بھی میری بیوی پر بھی میرے بچوں پر بھی ڈاکٹر نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو چکن کی طرف آ جاؤ. رہنے دے بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو کس کی طرف آ جاؤ بھائی؟ مرغی کھلا دو اس کو. وہ کہے گا جی مرغی میں پروٹین کم ہوتے ہیں, اور وہ کہے گا دیسی نہیں. پھر آؤ آخر میں کس کی طرف؟ بکرے کی طرف. اس میں بھی بکرے کا گوشت خرید کے کھلانا یہ سستا پڑتا ہے بنسبت بکرا, تو گوشت خرید کے دے دو اس کو. پھر وہ کہتا مجھے زندہ برا چاہیے تاکہ ہاتھوں سے کاٹوں اور پائے, اور تو بولو اس کو لات مار, بولو تو غریب ہے یا تو یہ غریبوں کے ایسے ایسے نہ, یہ تو ہمارے نہیں ہیں, اتنا تازہ تو ہم جو تجھے صدقہ کر رہے ہیں ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا. لیکن پاگل بنا ہوا ہے, کاٹ کاٹ کے بکرے صدقے کے بکرے صدقے کے بکرے, وجہ اس کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو چھری چلتی ہے خون گرتا ہے اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. یہ نظریہ غلط ہے, جہالت ہے. جانور کا خون گرنے سے بلائیں نہیں ٹلتی, جانور کو کھلانے سے بلائیں ٹلتی ہیں. صدقہ جانور پہ بھی افضل ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جانور پر اگر احسان کرتے ہیں اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہر زندہ چیز پر احسان کرنے کا اجر ملے گا. تو اس بکرے پر احسان کرنے کا اجر نہیں ملے گا, اسے کاٹنا احسان ہے یا اسے زندہ چھوڑنا احسان ہے؟ سے باریک باریک بکرے, ان بکروں پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے انسان, اور ان کو صدقہ کروا رہے. سیلانی کے بکرے دیکھو اتنے اتنے سے پنجروں میں, کس عذاب میں رکھا ہوا ان کو. تو یہ جہالت ہے. بکرا کاٹنا صرف بقرعید میں تو ہے, اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں, اور عقیقے میں بھی ہے, وہ بھی واجب نہیں ہے, سنت ہے, افضل ہے. علماء کہتے ہیں اس میں بھی نہ بھی کرو تو بھی ٹھیک ہے, دو لوگوں کی وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ہے ہمارے ہاں بار بار صدقے کے بکرا, یہ بھی دینداروں میں خرابی عقیدے کی, دینداروں میں مدرسوں میں بھی بکرے لا کے دیں گے کہ کٹیں گے تو بھائی تم نے اتنا پیسہ بکروں پہ خرچ کیا, مدرسے میں راشن ڈلوا دیتے اتنا, کتنے مہینوں کا خرچہ ہو جاتا. اس لیے صدقے کے بکروں کو دماغ سے نکال, سمجھ رہے ہو؟ پھر بعض لوگ جب تعمیری کام کرتے ہیں وہاں لا کے بکرا کاٹتے ہیں, یہ بھی جہالت ہے. نیا گھر شفٹ ہوا بکرا کاٹا, یہ سب جاہلوں والی حرکتیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نئے حرکت کرنی ہے تو دو رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لو, یا کچھ صدقہ خیرات کر دو, چپکے سے غریبوں کو کچھ کھلا دو یا کچھ پیسے دے دو ان کو چپکے سے, یہ صدقہ خیرات ہے, اس کی انشاءاللہ برکت ہوگی, اس سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سارے عقیدے کی خرابیاں بکرے اور گائے اور یہ سب تھی جو میں نے آج تھوڑی سی بیان کر دی, اور یہ عملی خرابی نہیں ہے, یہ نظریاتی خرابی. اور اسلام میں عقیدے اور نظریے کی خرابی یہ زیادہ بری ہے بنسبت عمل کے. بدعملی بھی بری چیز ہے, مگر یہ جو ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے نا بہت ساری چیزوں میں, یہ زیادہ بری چیز ہے. تو آئندہ بکرا کاٹو گے بھائی, اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ بکروں کی قیمتیں آسمان پہ. دیکھو بقرعید کے بکرے کی تو اللہ نے ذمہ داری لی, جتنا مرضی کاٹو گے اور برکت دوں گا. بقرعید کے علاوہ اللہ کہتے ہیں کاٹو گے اپنے خرچے پہ کاٹو, میں نے تھوڑی کہا کاٹو. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بقرعید میں بکرے بہت مہنگے ملتے ہیں اور بکروں کی قیمتیں اگر یہ صدقے کے بکروں کا تصور نکال دیا جائے تو بکرے کی ریٹ آدھے سے بھی زیادہ کم ہو جائیں گے, آدھے سے بھی زیادہ کم ہو جائیں. اور ایک نارمل آدمی کو جیسے گوشت مل رہا ہے ایسے اس کو بکرا بھی کھانے کو ملے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن وہی ہے کہ کاٹ کاٹ کے بس بلائیں ٹل رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ٹل رہا, اور ایسے ہی لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں. اچھا بھائی, میرے رشتے دار امریکہ میں ایک نیوز چینل میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کرتے ہیں, کیا میں ان کے دیے ہوئے تحائف, نیوز چینل میں جاب جائز ہے کیونکہ میں ان کا ہو چکی ہو گیا. نیوز چینل کا جو اصل کام ہے نا وہ حلال ہے, خبریں پیش کرنا تو فی نفسی جائز ہے نا, باقی اس میں اور کچھ بے پردگی اور بے حیائی آتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کا براہ راست تنخواہ سے کوئی تعلق, جیسے کوئی طارق روڈ میں بیٹھ کے چیزیں بیچ رہا ہے وہاں لڑکیوں کا ماحول ہے اور وہ جو ہے نا ہاف سلیوز لڑکیاں آ رہی ہیں خریداری کر رہی ہیں, بے حیائی کے ماحول میں رہنا کسی کو منع کریں گے بھائی ذرا اچھی جگہ پہ آ جاؤ, یا اگر وہاں رہتے ہو تو نظر کی حفاظت کرو. لیکن وہ جو کما رہا ہے پیسے وہ تو کپڑے کے کلیئر ہے نا, کپڑا کسی کو دیا. یہ تفقع بڑی عجیب چیز ہے بصیرت. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں اپنی دکان میں ہاف سلیوز کپڑے لڑکیوں کو بیچتا ہوں, اور کپڑے بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں, آج کل لڑکیوں کے کپڑے ہیں نا جسم نظر آتا ہے, تو جیسے لڑکیوں کے لیے وہ کپڑے پہننا حرام ہے تو ہمارے لیے وہ بیچنا بھی حرام, اور جب ہمارے لیے بیچنا حرام تو ہمارے لیے اس کی کمائی بھی حرام. میں نے کہا نہیں, لڑکیوں کے لیے وہ پہننا تو حرام ہے, آپ کے لیے بیچنا حلال ہے اور اس کی کمائی بھی حلال. میں نے یہ کیا بات, اب نیم مفتی سے پوچھیں گے نا وہ گڑبڑ کر دے گا, بولے کہ جو چیز کا بیچنا وہ ان کے لیے پہننا حرام تو بیچنا بھی, کیونکہ آپ گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ نے اس کو برہنہ کیا ہے, بلکہ آپ نے کچھ نہ کچھ جسم ڈھانپنے کا انتظام کر دیا. نہیں آ رہی میرا خیال, اب وہ نہیں ڈھانپ رہی یہ اس کا قصور ہے. آپ نے تو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بالکل ہی برہنہ ہوتی, آپ نے کہا تھوڑا سا تو چھپاؤ نا, تھوڑا سا تو چھپاؤ. ہاف سلیوز کا مطلب کیا ہے کہ کچھ تو آستینیں ہیں, اگر کچھ بھی نہ ہوتی تو باقی تو گھر چھپا دیا نا آپ نے. اب وہ اس کے نیچے کوئی چیز نہیں پہن رہی ہے, اس کے اوپر مزید اس کو نہیں ڈھانپ رہی ہے, اس کا اپنا قصور. اس کی مثال ہے جیسے انڈر ویئر بیچنا, اب آپ کسی کو انڈر ویئر بیچتے ہیں تو وہ انڈر ویئر پہن کے گھوم رہا ہے, آپ کہیں یہ اس نے ایسی اتنی چھوٹی پتلون کے ہوتے ہوتے بڑوں سے بھی, بھائی وہ اس کا اپنا قصور ہے کہ اس کو آپ نے تو پھر بھی کچھ چیزیں ڈھانپنے کا انتظام کر دیا. جو کچھ چیز ڈھپی ہوئی ہے وہ بھی اس لیے کہ آپ نے کچھ یہ بیچا, یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ڈھکتا. تو اب باقی چیزیں یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مزید جسم کو. تو آپ نے اگر باریک کپڑا عورت کو بیچا تو یہ اس کی غلطی ہے کہ اس باریک کپڑے کے نیچے یا اس کے اوپر کوئی چادر نہیں کیوں نہیں لیتی. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری, تو وہ ان کو سمجھنے کی بھی تھوڑی سی ٹیکنیک چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ تو جو ماہر لوگ ہوتے ہیں نا مسائل انہیں سے پوچھا کریں, خاص طور پہ مسائل. میں اکثر نام لیتا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی قدر کیا کریں, ان کو جو تجارتی مسائل ہیں نا اس پہ بہت زیادہ عبور ہے. اور دوسری بات کیا تھی, ایک بات ذہن سے نکل گئی, چلے نکل گئی تو ٹھیک ہے. شوال کے چھ روزے کے بارے میں لکھا ہے کہ امام ابو مفتی ضرب علی صاحب کہتے ہیں کہ امام حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے, اور 24 کتابوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں, اور بعض حضرات سنا ہے شوال کے چھ روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے, وضاحت فرما دیں. بعض مسائل ایسے ہیں جو پوری روح زمین پر صرف حضرت مفتی ضرب علی صاحب کی رائے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں, وہ ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ہم ان کے بچوں کی طرح ہیں, لیکن ان کا ایک مخصوص مزاج ہے, وہ اس مزاج سے نہیں ہٹتے. اب وہ جب کسی بعض دفعہ کسی چیز کے پیچھے پڑتے ہیں نا تو وہ مخالف والے دلائل کو کسی کھاتے میں نہیں لے کر آتے, یہ نے ایک مشاہدہ کیا ہے. تو وہ ان کی ایک رائے ہے, ان کا ایک مزاج ہے جو ان کو سوٹ بھی کرتا ہے, ان کے سمجھ بھی آتا ہے, لیکن اس چیز میں ان کو فالو نہ کیا جائے جو دیگر علماء ہیں. اب یہ جو چھ شوال کے روزوں کی دلیل دی ہے, پہلی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک انہوں نے مکروہ لکھا ہے, اور بہت ساری چیزیں امام حنیفہ نے لکھی ہے مگر اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا. امام حنیفہ کے ہاں حربی کافر سے سودی لین دین جائز ہے مگر فقہ حنفی میں بولیں بھائی ناجائز. اب کوئی اس کو بنیاد بنائے کہ امام حنیفہ نے چونکہ لکھا ہے کہ جائز ہے تو ہم جواز کا, بھائی نہیں, فقہ حنفی میں ہر قول امام ابو حنیفہ کا نہیں لیا جاتا. امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے یعنی ان کا قول ہے کہ نماز استسقاء نہیں ہے, بارش نہیں ہو رہی تو اس کے لیے نماز نہیں پڑھی جائے گی, بس توبہ استغفار ہے, مگر فقہ حنفی میں اس پر عمل ہوتا ہے؟ بولو بھائی نہیں ہوتا, نماز پڑھی جاتی ہے, ساری میاں پڑھ رہی ہے, حضرت مفتی ضرب علی صاحب بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی قائل ہیں اس کے, کیونکہ اس میں فتویٰ امام حنیفہ کے قول پر نہیں ہے, کیونکہ ایک حدیث صحیح موجود ہے, اس میں یہ تاویل کی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث امام حنیفہ تک نہ پہنچی ہو. رہا مسئلہ امام مالک کا, تو ہم امام مالک کے فقہ کو فالو ہی نہیں کرتے ہیں, ہم تو حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو ان کا قول پیش کرنا تو ویسے ہی غلط ہے. اگر اجماع ہوتا نا پھر تو ہم کہتے ہیں اجماعی مسئلہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے, تو کیا ہم ان کے قول کو لے لیتے ہیں اس میں؟ بھئی ٹھیک ہے, ان کی رائے ہے, ان کو ان کے متبین جو ہے نا ان کے قول کو فالو کریں. تو ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. فقہ حنفی میں شانہ جو فتوی کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ شوال کے چھ روزے سنتیں, اور بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ نے جو لکھا ہے یا ان کا جو قول ہے کہ مکروہ ہے, تو علماء نے اس کا بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ زمانے میں جب اسلام دنیا میں رائج ہو رہا تھا تو بعض لوگ اس میں یہ خطرہ تھا کہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اگر رمضان گزرتے ہی فوراً چھ روزے رکھ لیے جائیں تو آئندہ نسل میں یہ اشتباہ پیدا ہوگا کہ چھ روزے رمضان کا حصہ تو نہیں ہے, سمجھ رہے بات کو؟ تو اس کو ختم کرنے کے لیے قحط کا قول کیا گیا ہے کہ بھائی تاکہ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے کہ ان چھ روزوں کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرض نے یہ بھی تاویل کی ہے کہ چھ روزے اگر متصل رکھے جائیں تو امام حنیفہ کے یہاں مکروہ ہیں, اگر اس کو تقسیم کر کے رکھا جائے تو مکروہ نہیں ہے, یہ بھی تاویل کی گئی ہے. تو جب یہ دو تاویلات موجود ہیں اور جو مستبہی قول ہے فقہ حنفی میں, تو اسی کو لے کر سب سے بڑی بات یہ کہ اس پر حدیث صحیح موجود ہے. اب یہ کہنا کہ حدیث ضعیف ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث کو آپ کیسے ضعیف کہہ سکتے ہیں؟ حضرت مفتی ضرب علی صاحب جو اس کو ضعیف کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اس میں شیعہ راوی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس حدیث کی سند میں کون ہے؟ شیعہ راوی. تو رکھیں کہ کبھی بھی شیعہ راوی کے ہونے کی وجہ سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی. ایسے تو بہت ساری حدیثوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. بہت ساری روایتوں میں راوی شیعہ ہیں. آج کے شیعہ میں اور پرانے شیعہ میں بھی ایک تو فرق تھا, دوسری بات یہ کہ شیعہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا اس زمانے میں بھی کہ وہ لازماً جھوٹی بول رہا ہو, ایسا نہیں ہے. حدیثوں میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ اصول حدیث میں یہ بات ہے کہ جو بدعتی راوی ہوگا اس کی حدیث بھی لی جائے گی اگر وہ فقہ ہے, قابل اعتماد ہے, جھوٹا نہیں ہے. پہلے زمانے میں بہت سارے فرقے وجود میں آئے ہیں لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, نظریاتی خرابی. بہت سارے لوگ میں نظریاتی خرابی ہوتی ہے مگر وہ بہت اچھے انسان ہوتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے وہ.
تو حدیث میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بندہ سچا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ یہ اہل سنت میں داخل ہے یا نہیں. معتزلہ لوگوں کی حدیثیں بھی لی گئی ہیں، خوارج سے حدیثیں بھی لی گئی ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی دو نمبر نہ ہو. ہاں بدعتی کی وہ حدیث جس سے اس کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے وہ نہیں لی جاتی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اس میں یہ امکان ہے کہ اس نے اپنے مسلک کی حمایت میں کہیں حدیث نہ گڑ لی ہو. حدیثین کا اصول ہے کہ شیعہ ہو یا بدعتی ہو، اس کی وہ روایت جس سے اس کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی. تو چھ روزوں سے شیعہ مذہب کا کوئی تعلق، بولو نا بھائی، نہیں ہے. یعنی شیعہ راوی کیوں حدیث گڑے گا؟ کیونکہ اس سے اس کے مسلک کی بھی تائید نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہ بالکل بے غبار طور پر ایک چیز ثابت ہے، شوال کے چھ روزے. حضرت مفتی ذرب علی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم بچے، ہمیں تو یہ بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن یہ چونکہ اکابر ہی کی بات کو نقل کرنے کی، یوں سمجھیں کہ میں بڑوں کی بات کو نقل کر، میں اتنے اعتماد سے بات کر رہا ہوں، میں خود نہیں کبھی ان کی ان سے سامنے اس طرح بحث کر سکتا یا ان کی رائے پر ایسے رد کر سکتا. تو بات ان پہ چل پڑی ہے تو دو چار ان کے اور بھی مسائل بیان کر دوں جس میں لوگ بہت زیادہ ہمیں فون کرتے ہیں. ایک تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وتر فی پڑھنا حرام ہے. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وتر کو آخری نماز بنانے کا حکم ہے نبی کا، مگر یہ بال اتفاق بال اجماع استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے. تو وتر اگر آپ جلدی پڑھ لیں تو رات کو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر کے سے پہلے بہتر ہے کہ پہلے نمازیں پڑھ لیں جتنی، مگر آخری کیا ہے بہتر ہے وتر کو بنائیں. لیکن اگر کسی کو اٹھنے کا خطرہ ہے رات کو، سوری سونے کا خطرہ ہے کہ آنکھ لگ جائے گی، تو پہلے پڑھ لے بعد میں تہجد پڑھ لے. وہ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تراویح کی اجر لینا بھی جائز ہے. باقاعدہ ان کے ہاں جو تشکیلیں ہوتی ہیں قاریوں کی، وہ باقاعدہ پہلے سے سیٹ کرتے ہیں کہ اتنے میں پڑھاؤں گا، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. ان کے کوئی مرید ان کا حوالہ دے کے ان کے فتوے پر عمل کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ ان کے فتوے پر آپ کے لیے عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ ساری امت کو چھوڑ رہے ہو. حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے ہمارے اکابر ہیں، دارالعلوم کرنگی ہے، جامعۃ الرشید ہے، بنوری ٹاؤن ہے، لاہور کا، صرف مدر صرف افراد نہیں ہے، پورے پورے اداروں سے فتوا نکل رہا ہے کہ تراویح کی اجرت لینا حرام ہے. حضرت مفتی ذرب علی صاحب کی بات کی تو تاویل کر دی جائے گی، بھئی ان کو جو سمجھ میں آیا بیان کیا، مگر آپ اتنے ہزاروں سینکڑوں علماء کو چھوڑ کر ان کے فتوے کو کیوں فالو کر؟ آپ سے تو قیامت میں سوال ہوگا نا. اس لیے تراویح کی اجرت لینا بھی صورت میں جائز نہیں ہے، سب اتفاق. اس کے دلائل کیا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے. تو وہ اسٹرابری کو بھی ناجائز کہتے ہیں حضرت مفتی ذرب علی صاحب. اسٹرابری کھانا کیا ناجائز ہے؟ تو اسٹرابری کو کون ناجائز کہتا ہے بھائی؟ پوری دنیا میں اسٹرابری کو جائز حلال سننا، عرب میں، عجم میں، پوری دنیا میں اسٹرابری ایک پسندیدہ پھل سمجھا جاتا ہے. کسی شے کے حرام ہونے کے مضبوط دلائل ہوں گے، کوئی نس ہو تو ہم کہیں گے. ایسی وہ کہتے ہیں یہ جہنم کا جو زخم ہے نا اس کا ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے ایک ذاتی، وہ بڑے آدمی ہیں، لیکن ان کو اس بارے میں معذور سمجھا جائے بھائی، ان کی جو ہے وہ دامیاب. لیکن آپ اسٹرابری کھانا چھوڑ دو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا بھائی. ایک اتنا مفید پھل ہے جہنم کا، اگر پھل ہے تو اول تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ جہنم کا پھل ہے وہ؟ تو اگر ہو تو بھی حرام نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم میں یہ اس سٹائل میں نہیں ہوگا، پھر کسی اور اس میں کچھ ملایا جائے گا، ورنہ جہنم میں اتنے مزے مزے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وہ کڑوا ہوگا، جہنم کا جو زخم ہے تو بہت کڑوا ہوگا. اور کچھ مسائل ان کے ایسے ہیں جو وہ انہیں کے ہیں، تو بس وہ انہی کے ساتھ رہنے دیں. اس ان مسائل میں علماء یہ کہتے ہیں، اکاب میں نہیں کہہ رہا، میں چھوٹا آدمی ہوں ان کے مقابلے میں، بڑے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان مسائل میں آپ ان کو فالو نہ کر. آپ کے لیے بڑے اکابر کا فتویٰ ہے، بڑے اکابر کی رائے ہے کہ ان مسائل میں حضرت مفتی ذرب علی صاحب کو فالو کرنا جائز نہیں ہے، گستاخی بھی جائز نہیں ہے. وہ جو ہیں ان کو ان کے حال پر ہے، ان سے اللہ نے بہت کام لیا دین کا، بہت اصلاح امت کا بہت کام لیا، ان کی اپنی ایک شان ہے، لیکن ہم فالو نہیں کر سکتے، دلائل کے لحاظ سے بھی کمزور اور پوری امت اس میں کیا ہو جاتی ہے، ایک طرف ہو جاتی ہے. تو یہ مسئلہ ہے یہ، کیونکہ روزانہ 8-10 فون آنا شروع ہو گئے تھے اس میں. حضرت مفتی ذرب علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سن رہے ہیں. اور دیکھو حضرت مفتی ذرب علی صاحب گئے سعودی عرب، سنا ہے کہ وہاں شیخ سدیس نے فضائل بیان کیے شوال کے چھ روزے کے، حضرت مفتی صاحب ان کے پاس پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا، شیخ سدیس کے پاس، کیونکہ آپ نے یہ تو امام مالک نے مکرو لکھا ہے اور فلاں نے، تو شیخ سدیس کے بارے میں اس نے انہوں نے بھی ان کا اکرام کیا اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، پاکستان سے عالم آئے ہیں، کھجور قہوہ ماشاءاللہ، غور کریں گے، اسلام ختم. تو وہ بھی گستاخی نہیں کرتے، یہ سوچ کے بھائی ایک عالم ہے، احترام کیا. شیخ سدیس کے بارے میں اس نے علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں وہ، لیکن انہوں نے بھی ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی. بھائی یہ کیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے اس بارے میں، واضح روایت ہے، حدیث کو ہم کیسے ضعیف کہہ دیں؟ تو صحیح مسلم اور بخاری کی حدیثوں کے بارے میں تو اتفاق ہے،
صحیح ہونے پر. ایسے تو پھر پورا ذخیرہ مشکوک ہو جائے گا. آج آپ نے ایک روایت کو مشکوک کہہ دیا, کل دوسری حدیث مشکوک ہو جائے گی. کیوں ہٹے تھے تو اتنا برا نہ ہوتا. ضعیف کہنا نا یہ ذرا زیادہ خطرناک بات ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.